الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الأصول الثلاثة، شيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه كدرس جاريها دين كتين بنياد أصول. میں ترجمہ اس لیے بیان کر رہا ہوں، ایک مرتبہ میں نے جمعہ کے خطبے کے بعد سوال کیا کہ کسی نے یہ رسالہ پڑھا ہے الاصول الثلاثہ، کسی کے پاس جواب نہیں، نہیں ہم نے نہیں پڑھا. پھر ایک ساتھی نے کہا ان سے یہ پوچھے تین بنیادی اصول پڑھے ہیں کہ یہ پڑھے ہم نے. تو تین بنیادی اصول یعنی الاصول الثلاثہ، عربی میں اصول الثلاثہ کہتے ہیں، اور تین بنیادی اصول کے نام سے یہ رسالہ مشہور ہے اردو زبان میں. پچھلے دروس میں چند قاعدے بیان کیے تھے اور مقدمہ ختم کر لیا تھا. اگر وقت ملا تو انشاءاللہ آخر میں میں یہ قاعدے دوبارہ سے بیان کروں، کیونکہ یہ پچھلے دروس کا نچوڑ سمجھ لیں آپ، جو ساتھی موجود نہیں تھے وہ انشاءاللہ سمجھ لیں گے. 22 پچھلے درس میں 16 تھے، انشاءاللہ میں نے دوبارہ کے دیکھ کے 22 کے قریب بنتے ہیں. آپ درس کے آخر مجھے یاد دلا دینا. شیخ صاحب فرماتے ہیں الاصل الاول معرفت الرب، پہلا اصل یا پہلا اصول یہ ہے کہ رب کو جاننا. فَإِذَا قِيلَ لَكَ، بس جب تم سے یہ کہا جائے من ربک، کہ تیرا رب کون ہے، فَقُلْ، جواب میں تم یہ کہو ربی اللہ، اللہ تعالیٰ میرا رب ہے. یہ وہ رب ہے، یعنی رب کسے کہتے ہیں، ربی اللہ الذی ربانی وربا جميع العالمین بنعمه، میرا رب اللہ ہے جس نے میری پرورش کی اور پوری کائنات کی پرورش کی اپنی نعمتوں سے. یہ ساری کی ساری کائنات اپنے رب کی محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو محتاج ہی پیدا کیا، کیونکہ حاجت روا صرف اور صرف خالق ہے، مخلوق کبھی حاجت روا نہیں ہو سکتی. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، بنیادی طور پر پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے محتاج ہی پیدا کیا. خلق کے اعتبار سے وہ محتاج ہیں، اپنا خلق نہیں کر سکتے. رزق کے اعتبار سے وہ محتاج ہیں، اپنے آپ کو رزق نہیں دے سکتے. جب ہم خلق کی بات کرتے ہیں تو خلق کی اصل یہ نہیں کہ کوئی شخص کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو میرے باپ نے بھی مجھے پیدا کیا. اگرچہ عربی زبان میں لغت کے اعتبار سے باپ بھی خالق ہے، اپنے بچے کو اس نے پیدا کیا لغت کے اعتبار سے، لیکن شرع کے اعتبار سے رب صرف ایک ہی ہے جس نے عدم سے انسان کو پیدا کیا. انسان کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور نطفے سے اس انسان کی تخلیق کا سبب جو نطفے سے بنایا. تو باپ لغت کے اعتبار سے خالق ہے لیکن حقیقتاً خالق نہیں ہے. کتنی لوگ ہیں جو شادی شدہ ہیں لیکن اولاد کو ترستے ہیں. اگر نطفہ ہی کافی ہوتا بچے کی پیدائش کے لیے تو ہر انسان، ہر مرد جس کو نطفہ ہے تو وہ بچے پیدا کر سکتا ہے. لیکن اصل خلق جو ہے، خلق کی بنیاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو اصل خالق اللہ تعالیٰ ہے، الذی ربانی، جس نے میری پرورش کی، ورب جميع العالمین، اور پوری کائنات کی پرورش کی. کس چیز سے؟ اپنی نعمتوں سے. نعمتوں کا وہ شخص محتاج ہوتا ہے جس کی اصل میں محتاجی ہو، اور اللہ تعالیٰ جس میں نے بیان کی پورے کائنات کو محتاج ہی پیدا کیا. بنیادی طور پر پورے کائنات محتاج ہے. فرشتے ہیں، رحمک اللہ، فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، عوام الناس ہیں، درند ہیں یا پرند ہیں، یہ سارے کے سارے مخلوقات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں. جب یہ محتاج ہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنی محتاجی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں. یہ درند اور پرند جن کی عقل نہیں ہے، یہ جانور سارے صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے اور رزق بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے باغ میں، درخت کی طرف دیکھا ایک پرندہ ہے، چھوٹا سا پرندہ، چڑیا، چھوٹا سا پرندہ آیا اور اس پرندے نے اس درخت کے پھل سے کھایا، کھا کے اڑ گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے اور گھٹنے کے بل زمین پر گر گئے. تو سات صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہو گیا یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا دیکھو اس پرندے کو، گھر سے نکلا تھا پیٹ خالی تھا، بھوکا تھا، پیاسا تھا، آیا اپنا رزق کھایا، پیٹ بھر کے کھایا، مزے سے کھایا اور اڑ گیا. نہ حساب ہے اور نہ کتاب ہے. اور ہم بھی اپنے گھر سے نکلتے ہیں رزق کے تلاش کے لیے، لیکن ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا. تو یہ وہ لوگ تھے جو ہر چیز دنیا میں پورے کہنا تھا، جو چیز وہ دیکھتے تھے ان کو اثر ہوتا تھا، کیونکہ دل میں اس چیز کا اثر ہوتا تھا. جیسے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث میں کہ اگر تم لوگ توکل کرو حق کے توکل کے ساتھ، جیسے توکل ادا کرنے کا حق ہے ویسے توکل کرو، تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں بھوکے اور پیاسے صبح، اور شام کو لوٹتے ہیں پیٹ بھرا ہوتا ہے. کبھی پرندہ بھوک سے نہیں مرتا. آپ جانتے ہیں پرندہ ہوا میں اڑتا رہتا ہے، زمین کی طرف آتا ہے تو زمین والے اسے زندہ نہیں چھوڑتے، دشمن ہے زمین والے، اس کے باوجود بھی ہوا میں بھی اپنا پیٹ بھر کے وہ اپنے گھونسلے میں جاتا ہے. ہاتھ نہیں ہے کھانے کو، ایک چونچ اللہ تعالیٰ نے دی، اسی پہ گزارا کرتا رہتا، اسی سے اپنا پیٹ بھرتا رہتا ہے. پرندہ کا اگر زمین پہ آ جائے تو اسے درند برند کھا جائیں گے، درند پرند سے وہ بچے گا تو انسانوں سے نہیں بچے گا وہ. اگر انسان بھی رحم کر لے تو بچے پکڑ لیتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں بیچارہ وہ پھنس ہی جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس پرندے کو بھی پیٹ بھر کے اسے رزق عطا فرماتا ہے. کیوں؟ پرندے جانتے توکل کیسے کیا جاتا ہے. کاش یہ انسان بھی جان لیتا، کاش یہ عقل والا انسان پرندے سے ہی سیکھ لیتا کہ رزق کیسے مانگنے اللہ تعالیٰ سے. توکل کسے کہتے ہیں؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ اگر یہ انسان توکل کرے جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو بھی ایسا رزق دے جیسے اس پرندے کو اپنے رزق سے نوازتا ہے. خالی پیٹ نکالتا ہے صبح، شام کو اس وقت گھر لوٹ دے جب پیٹ بھرا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی پوری کائنات کی تربیت اور پرورش اپنی نعمتوں سے کرتا ہے. وَإِن تَعُدْ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. نعمت اللہ، نعمہ مضاف ہے، اللہ کا لفظ الجلالہ مضاف الیہ ہے، مفرد مضاف یفید العموم، یہ صیغہ عموم کے لیے قریب. تو یعنی ساری کی ساری نعمتیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ یہ انسان گن ہی نہیں سکتا، نہیں گن سکتا. ایک سیب ہے، اسے اٹھاؤ، اس کا رنگ پیارا ہے، نعمت ہے. قریب لاؤ، اس کی خوشبو ہے، نعمت ہے. منہ میں ڈالو، میٹھا ہے، نعمت ہے. دانتوں میں چباؤ، آسان ہے، نعمت ہے. نگلتے ہوئے آسانی ہے، نعمت ہے. ہضم ہو گیا آسانی سے، نعمت ہے. یہ تو گن سکتے ہیں نا، یہ گن سکتے ہیں. اب معدے میں ہضم ہو گیا، اس کے بعد وہ خون میں جا کے ملا، اب نہیں گن سکتے. اس میں کتنی غذائیت تھی، کتنی اس میں کاربوہائیڈریٹس ہے، کتنی منرلس ہے، کتنے وائٹمنز تھے، جسم کے کس کس حصے میں گئے، لیور میں کتنی پرسنٹ گئے، مسل میں، گوشت میں کتنی پرسنٹ گئے، بینائی کو کتنی طاقت ملی، سننے کو کتنی طاقت ملی، زبان کو کتنی طاقت ملی، اس ایک سیب سے کون جانتا ہے؟ دنیا کو کوئی ڈاکٹر نہیں جان سکتا. وہ ان تعد نعمت اللہ لا تحصوها. ایک نعمت بھی سیب تھی، ایک نعمت ہے، اس کو بھی اللہ کی قسم دنیا کا کوئی بھی حساب کرنے والا حساب نہیں لگا سکتا. ایک ایک نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی پورے کائنات کو اپنی نعمتوں سے نواز، طرح طرح کی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. وہو معبودی لیس لی معبود سوا، اور یہی اللہ میرا واحد معبود ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اس کے سوا میرا کوئی بھی معبود نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس پورے کائنات کو پیدا کیا، اور نعمتوں سے نوازا. کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا؟ کوئی ساتھ تھا اللہ تعالیٰ کا؟ نہیں تھا. یہودی بھی کہتے نہیں تھا, عیسائی بھی کہتے نہیں تھا, ہندو بھی کہتے نہیں تھا. جب پیدا کیا اللہ تعالیٰ اکیلا تھا, کوئی بھی نہیں تھا. جو پوری کائنات کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی نہیں تھا. جب اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا کوئی بھی نہیں تھا. جب اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی پوری کائنات کی تب بھی کوئی نہیں تھا, اللہ تعالیٰ اکیلا تھا. جب اللہ تعالیٰ واحد رب نے تمہیں پیدا کیا, تمہیں رزق عطا فرمایا, تمہاری تدبیر کی, تمہارا مشکل کشا اور حاجت روا ہے, پھر ذلت اور انکساری اور عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ عبادت کسی اور کی کیوں کرتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ کے بھی کرتے ہیں, اس کے ساتھ کسی اور کی بھی کرتے ہیں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جس نے پیدا کیا اسی کا حق ہے عبادت کا. یہ دونوں متلازم چیزیں ہیں. جو رب ہے وہ ہی معبود برحق ہے, اور جو رب نہیں وہ عبادت کے لائق نہیں. اسے شاہ صاحب نے یہاں پہ یاد دہانی کے لیے, تفصیل آگے آ رہی ہے لیکن یاد دہانی کے لیے, جو رب ہے وہی میرا معبود, اس کے سوا میرا کوئی معبود نہیں. وہ دلیل قوله تعالی, اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا رب ہے؟ کیا دلیل ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے, الحمد للہ رب العالمین. سورة الفاتحہ کی پہلی آیت, حمد و ثنا ہے اللہ تعالیٰ کی جو سارے عالمین کا رب ہے, رب العالمین. اور عالمین عالم کی جمع ہے, عالم کی جمع عالمین ہے. جتنی بھی کائنات میں عالمین مخلوقات موجود ہیں ان سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ کے سب کوئی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ حکمت دیکھیں, قرآن مجید کا آغاز میں کوئی مقدمہ نہیں ہے کہ رائٹر کون ہے, کس نے لکھا ہے, کوئی بالکل نہیں. وہ مجھے یاد ہے کہ یوسف اسلام جو ایک سنگر تھا انگلینڈ کا, کیٹ سٹیونگ نام تھا پرانا, تو اس شخص نے کہا میں نے اسلام کیوں قبول کیا؟ اس شخص نے کہا کہ مجھے قرآن مجید کا نسخہ ملا. بڑی لمبی کہانی ہے, لیکن جس چیز نے اس کے دل میں اسلام کی قبولیت کو پیدا کیا وہ کیا چیز تھی؟ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے قرآن کا نسخہ دیا گیا, میں نے بائبل کا مطالعہ کیا, ہندو کتابوں کا مطالعہ کیا تھا, لیکن جب قرآن کا نسخہ دیکھا تو میں نے شروع سے اسے دیکھا کوئی اس کا رائٹر ہوگا, کس نے لکھا ہوگا, کوئی مقدمہ, کچھ بھی نہیں. سب سے پہلے میری نظر پڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. وہ کہتے پھر میں نے جان لیا بس یہی حق ہے. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں. اور یہی صرف سورہ فاتحہ شخص نے پڑھی ہوئی اور میرے دل کھل گیا اس سورت کو پڑھ کے, اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کر دی. میرے بھائی الحمدللہ رب العالمین کوئی عام الفاظ, چار لفظ ہیں الحمدللہ رب العالمین, چار لفظ ہیں. چار لفظوں نے ایک انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیا, ایک کافر کو مومن بنا دیا, ایک ہمیشہ جو جہنم کا عذاب کا مستحق تھا, جو ہمیشہ کے لیے جہنمی تھا, عذاب کا مستحق تھا, ان چار لفظوں نے اسے اس کے دل میں ایمان اور توحید کا نور بھر دیا اور وہ مومن بن گیا اور جنت کا مستحق بن گیا. ہم اس آیت کو کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ بار بار پڑھتے ہیں, صرف فرض نمازوں میں 17 مرتبہ پڑھتے ہیں. یہاں سے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور وہاں قبر کے سامنے جا کے سجدہ کرتے ہیں اور طواف کرتے ہیں. اس کافر کے دل کو اس چار لفظ کی اس آیت نے تبدیل کر دیا اور ایمان کا نور بھر دیا. اس کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے دل کو کیا ہو گیا ہے؟ بار بار پڑھتا ہے اور پوری سورت پڑھتا ہے, چار لفظ نہیں پوری سورت پڑھتا ہے اور بار بار پڑھتا ہے, لیکن دل اتنی سخت ہو چکا ہے کہ کہیں اسے سمجھ نہیں آتی کہ الحمدللہ رب العالمین کا مقصد کیا ہے. واللہ اس ایک آیت میں توحید الربوبیت اور توحید الالوہیت اور توحید اسماء و صفات اسے ایک ہی آیت ہے. الحمد عبادت ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت، حمد صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی اور کے لیے حمد نہیں ہو سکتا. حمد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنا یہ توحید فی العبادہ ہے. اللہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اسماء و صفات، رب اللہ تعالیٰ کا نام ہے اسماء و صفات، رب العالمین توحید ربوبیت بھی ہے اور پورے کائنات کا رب بھی ہے. اور یہاں پر ان لوگوں کا رب بھی ہے جو لوگ کہتے ہیں پورا وجود ایک ہی ہے، وحدت الوجود والے. کہاں پہ رب ہے؟ رب العالمین، رب بھی ہے اور عالمین بھی ہیں، دونوں ایک ہیں، الگ الگ ہیں. رب الگ ہے اور عالمین الگ ہیں، اور ان ظالموں نے سب کو ایک بنا دیا، کہتے پورا وجود ایک ہی ہے. اس آیت میں تقریباً 15 فوائد ہیں، اس کو بیان کریں درس ختم ہو جائے گا. تو بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ 15 میں سے 5-10 جتنے آپ نکال سکیں وہ نکال لینا، بہت پیارے پیارے اس میں فوائد ہیں، آپ دیکھ لینا. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَكُلْ مَنْ سِوَ اللَّهُ عَالَمْ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی موجود ہے وہ عالم ہے. اور یاد رکھے عالم کہتے ہیں، عالم کا لفظ ہے علم سے، علم کہتے ہیں نشانی کو، یعنی یہ جو عالم کا لفظ ہے، عالمین کا لفظ ہے، یہ نشانیاں ہیں جو نشاندہی کرتی ہیں کہ آؤ دیکھو ہمیں کسی نے پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ رب ذو الجلال نے پیدا کیا. یعنی جتنی بھی مخلوقات موجود ہیں یہ نشاندہی کرتی ہیں کہ مجھے کسی عظیم ذات نے پیدا کیا. یہ مطلب ہے عالم کا، عالم ہے علم سے، علم کہتے ہیں نشانی کو. وَأَنَا وَاحِدٌ مِّن ذَلِكَ الْعَالَمِ، اور میں اس عالم سے، عالمین جو جمع ہے، ایک عالم جو الگ ہے، میں اس کے اس عالم کا میں ایک فرد ہوں. عالم الانس ہے، ایک عالم ہے، اور میں اس عالم الانس کا ایک فرد ہوں. عالم الجن ہے، عالم الملائکہ ہے، فرشتوں کا عالم ہے، جنوں کا عالم ہے، یہ سب عالم ہے، ایک ایک عالم ہے جمع عالمین. شیخ صاحب فرماتے ہیں آگے فَإِذَا قِيلَ لَكَ، دوسرا سوال، اب یہ پہلے سوال کا جواب تھا، کس نے پیدا کیا؟ تمہارا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ رب ہے اور وہی میرا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 2 جو دلیل ہے. اچھا کیسا فرما، فَإِذَا قِيلَ لَكَ، بس جب تم سے کہا جائے، بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، تم نے اپنے رب کو کیسے جانا؟ بس یہ سوال کیوں کیا؟ کیونکہ موجودات میں جو چیز ظاہر و موجود ہے اسے انسان جانتا ہے، اپنی آنکھ سے دیکھ لیا بس جان لیا. ہندو سے پوچھے رام کیسا ہے، اس کو تصویر دکھائے گا، دیکھو یہ رام ہے. تمہاری گائے ماتا کہے کہ یہ گائے ماتا سامنے کھڑی ہے، وہ دکھا دے گا تمہیں. عیسائیوں نے چرچ میں عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر لگائی ہوئی ہے، یہ ہے، بات ختم ہو گئی. مجوسی سے پوچھے کہتے دیکھو یہ سورج ہے میرا محبوب، سامنے ہے، آنکھوں سے دیکھتے ہو. اور یہی سوال کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہودی نے کہا ہم عزیر کی عبادت کرتے ہیں، عزیر کو ہم جانتے ہیں. عیسیٰ نے کہا ہم عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، عیسیٰ کو ہم جانتے ہیں. مجوسی نے کہا ہم چاند اور سورج کی عبادت کرتے ہیں، ان کو ہم جانتے کیسے ہیں. مشرکین عرب نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اوثان کی عبادت کرتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں. تیرے رب کی نسبت کیا ہے، صفت کیا ہے، ہم کیسے جانیں، ہم کیسے جانیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ وحی نازل فرمائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ اوصاف ہے اللہ تعالیٰ کے. قل کہہ دیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ایک ہے. کیسا ایک ہے؟ کیا عیسیٰ ایک نہیں ہے؟ کیا عزیر ایک نہیں ہے؟ رام بھی تو ایک ہے، دو رام تھے کیا؟ دو رام تھے، ایک تھا، ایک تھا، یہ بھی تو ایک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیسا ایک ہے؟ اللہ تعالیٰ جواب دیا اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ صمد ہے، بے نیاز ہے. ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں. جس کو تم ایک کہہ رہے ہو، یہ رام جب زندہ تھا، انسان تھا، اپنے باپ کا محتاج تھا کہ نہیں؟ اپنی ولادت میں اپنی ماں کا محتاج تھا کہ نہیں؟ دودھ کس نے پلایا تھا اسے؟ کہاں بڑا ہوا؟ کہاں پلا؟ کھانے پینے کے لیے محتاج تھا، کس نے اسے رزق عطا کیا؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کا محتاج تھا، عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کا محتاج تھا، یہ چاند اور ستارے اپنے رب کے محتاج ہیں، اور جو بے نیاز ہے وہ ایک ہے، اور جو بے نیاز نہیں ہے وہ ایک نہیں ہو سکتا. لم یلد ولم یولد، اور ایسا ایک ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کو کسی نے جانا ہے، نہ اس نے کسی کو جانا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، عزیر کے والدین ہیں، اولاد بھی ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ساری کی ساری مخلوقات جتنی بھی موجود ہیں، یہ ساری کے ساری مخلوقات اپنے وجود کے اعتبار سے نشاندہی کرتی ہے کہ کوئی خالق ان کا موجود ہے، جو سمجھ ہے، بے نیاز ہے، جس کی ساری کی ساری کائنات محتاج ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی بھی نہیں، اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں. تو یہاں پر یہ سوال کیا گیا، بما عرفت ربك، ہم دیکھتے تو نہیں اللہ تعالیٰ کو، ارے پھر جانا کیسے اپنے رب کو، تم نے کیسے جانا، کیسے پہچانا؟ جواب ایسا فرماتے ہیں، فقل بآیاته ومخلوقاته، میں نے رب کو جانا اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات سے، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. آیات ہی جمع آیت ہے، اور آیت کہتے ہیں نشانی کو، اور آیات دو قسم کی ہے، آیات کونیہ جیسے چاند اور سورج، زمین و آسمان، درند اور پرند، پتھر اور پہاڑ، یہ سارے کے سارے آیات کونیہ ہیں. دوسری قسم کی آیات ہے آیات شرعیہ، شرعی آیات، قرآن مجید. آیت نہیں کہ تو قرآن کی آیت سناؤ، یہ بھی آیت ہے. سورج اور چاند بھی آیت، دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ آیات کونیہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور یہ آیات شرعیہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. بات سمجھے؟ تو فرماتے ہیں فقل بآیاتی و مخلوقاتی، آیتوں سے اور مخلوقات سے. آیتیں کافی نہیں تھا کیا؟ مخلوقات کی کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ کسی کو یہ گمان نہ ہو، کیونکہ آیتیں دو قسم کی ہیں، کونی آیات جو مخلوق ہیں، اور شرعی آیات جو مخلوق نہیں، جو وحی اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. تو شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ ساری کی ساری مخلوقات ہیں، جیسے معتزلہ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں، بلکہ مخلوق صفت نہیں اللہ تعالیٰ کی. تو اس چیز، اس وہم کو دور کرنے کے لیے، اس غلط فہم کو دور کرنے کے لیے شیخ صاحب نے آیات ہی وہ مخلوقات کا لفظ استعمال کیا. ومن آیاته، اور یہ جو آیات کونی اور شرعیہ ہیں، یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدر کو بیان کرتی ہے. جب انسان سورج کو دیکھتا ہے، اتنی بڑی مخلوق لاکھوں میل دور ہے، گرمی بھی آتی ہے، دھوپ بھی لگتی ہے، اس سے استفادہ کرتے ہیں، اتنی بڑی مخلوق ہے، اور کچھ کم عقل لوگوں نے اس سورج کی عظمت کو دیکھ کے سجدہ کیا، اس کو اپنا رب بنا دیا، مجوسیوں نے. اتنی بڑی مخلوق ہے یہ اتنی عظیم مخلوق ہے کہ اس کو سجدہ کرنا ضروری ہے، لیکن یہ بھول گئے کہ اس عظیم مخلوق کا رب کتنا عظیم ہوگا جس نے اس عظیم مخلوق کو پیدا کیا، یہ بھول جاتے ہیں. تو آیات کونیہ سے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان ہوتی ہے، کتنا عظیم ہو رب، پورے کائنات کو پیدا کیا، اور پورے کائنات کو نعمتوں سے نوازتا ہے، سب کی سنتا ہے ایک وقت میں سنتا ہے، سب کی پوری کرتا ہے ایک وقت میں پوری کرتا ہے. اس وجہ سے دو شخص باتیں کرے تو ہمیں سمجھ نہیں آئیں گی. وہ ایسا رب ذو الجلال ہے، صرف انسان نہیں، 6.5 ارب 6.5 ارب یہ جو انسان ہے، یہ نہیں، درند ہے، پرند ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، تسبیح بھی وہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہنچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، مانگنے والے کی پکار بھی اللہ تعالیٰ پورے کر رہے ہیں، سب کو ایک وقت میں سنتے ہیں، اور جس کو عطا کرنا چاہتے ہیں بے حساب عطا فرماتے ہیں. یہ عظمت ہے رب کی. اور آیات شرعیہ کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف، اللہ تعالیٰ کی حکمت نمایاں ہوتی ہے. تو قرآن مجید کو دیکھیں، یہ دین اسلام کیسا عظیم دین ہے، آسانی کا دین ہے، فطرت کا دین ہے، جس میں توحید کی دعوت ہے، جس میں بدعات اور خرافات اور شرک کا خاتمہ ہے، جس میں موحدین کی نشانیاں بیان کی ہیں، جس میں توحید کا اور موحدین کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے کو بلند کیا، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے کیسے عطا فرمائی. تو آیات شرعیہ سے اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف، اللہ تعالیٰ کی حکمت کا علم ہوتا ہے، آیات کونی سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حکمت کا علم ہوتا ہے. ومن آیاته، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے، اللیل والنہار والشمس والقمر، رات اور دن اور سورج اور چاند، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں. مخلوقات ہیں کہ نہیں؟ مخلوقات بھی ہیں. آیتیں کیوں کہا؟ کیونکہ اتنی واضح ہیں کہ کوئی ان کو جھٹلا نہیں سکتا. کہ ایسے شخص سے جو رات کو نہ جانتا ہو، رات یا دن یا چاند یا سورج، اتنی موٹی موٹی نشانیاں ہیں کہ سب جانتے ہیں. اسے لفظ آیت کا استعمال کیا، موٹی موٹی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. وہ بھی مخلوقات ہیں، اور مخلوقات میں سے السماوات السبع والارضون السبع، سات آسمان اور سات زمین. ہمیں سات آسمان نظر آتے ہیں، سات زمینیں نظر آتی ہیں، ہیں کہ نہیں ہیں؟ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے فرما دیا، امنا وصدقنا. یہاں پر آیت کا لفظ نہیں استعمال کیا، حالانکہ یہ بھی آیات کونیہ میں سے ہیں. مخلوقات کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ یہ ہر انسان کے لیے واضح نمایاں نہیں ہے. آسمان ہمیں ایک نظر آتا ہے اصل میں سات، زمین ہمیں ایک نظر آتی ہے اصل میں سات. نہ سمجھ آئی کہ آیات اور مخلوقات میں یہاں پہ دونوں میں فرق بیان کیا. اس کی دلیل کیا ہے کہ زمینیں سات ہیں، آسمان سات ہے، بہت ساری آیات میں ہیں، زمینیں سات ہیں. کسی کو آیت یاد ہے؟ دلیل ہے سورت الطلاق آیت نمبر 12 میں، آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے، اللہ الذی خلق السبع سموات ومن الارض مثلہن، سات آسمان ہیں اور ان جیسے سات زمینیں ہیں. اچھا، اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ رات اور دن ہے، جیسا فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے. وہ دلیل قول تعالیٰ، ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے رات ہے، دن ہے، سورج ہے اور چاند ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، بس سجدہ نہ کرو نہ سورج کو اور نہ چاند کو. کس کو کریں؟ اب دل کرتے سجدہ کرنے کو، عظیم چیز نظر آتی ہے. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ سجدہ کرو. کیوں؟ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، جس نے ان عظیم مخلوقات کو پیدا کیا وہ ان سے بھی زیادہ عظیم ہے، سجدہ کا حقدار صرف وہ ذات، صرف وہی واحد ذات ہے جس کو سجدہ کیا جائے. الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو، اگر واقعی تم عبادت کرنا چاہتے ہو اور عبادت کا دعویٰ کرتے ہو، تو یاد رکھو سجدہ عبادت ہے، اور یہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ حق کسی اور کو دینا شرک ہے. صرف اللہ تعالیٰ کو حق دینا سجدے کا، یہ توحید و فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے رات ہے، دن ہے، سورج ہے، چاند ہے، ان کو سجدہ نہ کرو، نہ سورج کو نہ چاند کو، سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کو جس نے ان کو پیدا کیا. بے شک اگر واقعی تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو، یعنی حق طریقے سے عبادت کرتے ہو. اور یہاں پر ایک واضح دلیل ہے کہ سجدہ عبادت ہے، اور عبادت کسی اور کے لیے صرف کرنا شرک فی العبادہ ہے. بات اسے میں دہرا رہا ہوں کہ ہمارے چند ساتھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سجدہ اگر آپ کسی قبر والے کو کریں یا بازار پہ جا کے سجدہ کریں، یہ تعظیم کے لیے جائز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے کے سجدہ کرو، اور جیسا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین اور بھائیوں نے سجدہ کیا، یہ تعظیم کے لیے تھا. تو ہم اس بزرگ اور پیر کی تعظیم کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تم لوگ کہتے ہو شرک ہے. نہیں، ہم نے نہیں کہا یہ شرک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ شرک ہے. اچھا، وہ سجدہ کیا تھا؟ وہ سجدہ اس وقت تعظیم کے لیے تھا، اور جائز تھا. تعظیم کے لیے سجدہ پچھلی قوموں میں جائز تھا، لیکن ہمارے لیے یہ طریقہ بھی ختم کر دیا، بند کر دیا اور منسوخ ہو گیا. شریعت اسلام نے، قرآن مجید نے اس تعظیم کے سجدے کو منسوخ کر دیا، ابھی جائز نہیں ہے، ان کے لیے جائز تھا. اور اس کی مثال دیکھیں، آدم علیہ السلام کے زمانے میں حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیٹ میں لڑکا اور لڑکی ہوتی. ایک جب بچہ پیدا ہوتا ہے, ایک بچے دو بچے پیدا ہوتے, ایک لڑکا ایک لڑکی, سلام رحمۃ اللہ. پھر بچہ پیدا ہوتا دوسری مرتبہ, لڑکا اور لڑکی, تو آپس میں کراس ہوتا, یعنی جو ایک پیڑ میں لڑکا لڑکی پیدا ہوئے ان کی شادی نہ ہوتی. شادی ہونی ہے تو پہلے پیڑ کا لڑکا دوسری پیڑ کی لڑکی, اس طریقے سے کراس میں. حالانکہ سب بہن بھائی ہیں تو بہن بھائی کی شادی اس زمانے میں جائز تھی, ہماری شریعت میں جائز ہے. کوئی ایسے شخص جو کہے کہ کوئی شخص اپنی بہن شادی کر سکتا ہے تو نہیں, یہ وہ شریعت تھی جو منسوخ ہو گئی. اور یہ سجدہ بھی جو تعظیم کا, یہ بھی منسوخ ہو چکا ہے. اور دوسری بات یہ ہے, یہاں پہ واضح الفاظ ہے کہ سجدہ عبادت ہے, اور سجدہ کا حق تعظیم کے لیے ذلت انکساری کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, چاند و ستارے کا حق نہیں ہے, کسی اور مخلوق کا حق نہیں ہے, صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اور سجدہ اللہ تعالیٰ کو کرو. تو بات واضح ہوئی کہ سجدہ عبادت ہے. دلیل یہ آیت, یاد اس آیت کو یاد کر لو, کیونکہ اس آیت کے آخر میں ان کنتم ایاہ تعبدون کہہ کے بات کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اگر واقعی تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, تو سجدہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو کرنا, کسی مزار میں جا کے کسی بزرگ کے سامنے سجدہ نہ کرنا. وقوله تعالى, اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان. ایک تو یہ آیت دلیل تھی, اب دوسری یہ سورۃ فصلت آیت نمبر 37. وقوله تعالى, دوسری دلیل یہ ہے, ان ربکم اللہ, بے شک تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے, الذی خلق السماوات والارض, جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا, فی ستت ایام, چھ دنوں میں, ثم استوی علی العرش, پھر آسمان پر, پھر عرش پر مستوی ہوا, یغشی اللیل النہار, دن اور رات کو پیدا کیا, یغشی اللیل النہار یطلب حدیثا, یعنی رات کے بعد دن جلدی آتا ہے, حدیثا یعنی سریعا, بہت جلدی, اس کے پیچھے جیسے کوئی دوڑ لگاتا ہے کسی کو پکڑنے کے لیے, دن اور رات دیکھیں ایسے جیسے ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ لگا رہے ہیں, دن آتا ہے اس کے پیچھے پھر رات, بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں, دن ہے پھر رات ہے, تو جلدی سے ایک کے پیچھے دن اور رات آ رہے ہیں. والشمس والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر, اور سورج اور چاند اور یہ سارے کے سارے تارے مسخرات بأمر, اللہ تعالیٰ کے امر سے کے پابند ہیں, مسخر ہیں. الا له الخلق والامر, کیا پیدا کرنا اور حکم صرف اس اللہ تعالیٰ کا نہیں, تبارک اللہ رب العالمین, بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو سب جہانوں کا مالک ہے, جو سب جہانوں کا مالک ہے, جو سب جہانوں کا رب ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین و سمان کتنے دن میں پیدا کیا؟ چھ دنوں میں پیدا کیا. تو ایک تو یہ فائدہ ہے کہ زمین و اسمان کے جو پیریڈ ہے, جس وقت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, وہ چھ دن ہے, اور دن 24 گھنٹے کے نہیں جسے ہم جانتے ہیں. کتنے اللہ تعالیٰ جانتا ہے؟ وہ یوم اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دن کی مقدار ہے اور وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. ہمارے دن 24 گھنٹے کے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں وقت متعین نہیں, لیکن یوم ایک وقت کو بھی کہتے ہیں, خاص محدود پیریڈ, کتنے اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن 6 کی تعداد میں ہے یہ یوم جو ہے. اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اسے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے. کچھ لوگوں سوال کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, یہ بات درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صرف اور صرف عرش پر مستوی ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا استواء کرنے کا حق ہے. ہم نہیں جانتے کیسے مستوی ہے, ہم نہیں جانتے کیسے عرش پر متمکن ہے, اللہ اعلم, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. ہر جگہ کیوں نہیں, ہر جگہ کیوں نہیں؟ کیونکہ اس سے باطل اور مفسدے پیدا ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اگر ہر جگہ موجود ہوتا, اس کا یہ مطلب ہوتا کہ اللہ تعالیٰ گندگی میں بھی ہوتا, اور اللہ تعالیٰ ہر گندگی سے پاک ہے. کہنے والوں نے تو یوں بھی کہا, فضائل اعمال میں, فضائل ذکر میں, حصہ صوم میں, سب لکھتے ہیں کہ کیا نام ہے ان کا, نہیں اپنا شاہ عبد الرحیم نام ہے کیا, شاہ عبد الرحیم, کہ خدام میں سے ایک خادم تھا جو کئی روز استنجا کے لیے نہیں جاتا تھا، اسے ہر جگہ انوار نظر آتے تھے. کیا مطلب ہے اس کا ہر جگہ انوار نظر آتے ہیں؟ یعنی کیا؟ ایک شخص میں نے بات کیا تھا، یار اسے ہر جگہ لائٹیں نظر آتی ہیں. میں کہا کہ بھائی، اس شخص نے کہا ہر جگہ انوار نظر آتے ہیں اور وہ استنجا نہیں کر، کئی روز استنجا اس شخص نے نہیں کیا. اگر آپ کو کئی جگہ لائٹیں نظر آتی ہیں، یہ لائٹیں عام جو ہیں، پھر استنجے سے کیا روکتا ہے آپ کو؟ استنجا کرو یار، لائٹوں میں اچھی بات ہے، روشنی میں استنجا کرو گے، اندھیرے میں تو ہو سکتا ہے استنجا نہ بھی کر سکو یا صحیح صفائی نہ ہو آپ کی. لیکن روشنی، کس روشنی نے، کس نور نے اس شخص کو روکا کہ یہاں پر گندگی نہ پھیلاؤ؟ استنجا کیوں نہیں کر رہے؟ استنجا کے لیے گندگی پھیلائے گا پھر استنجا کرے گا نا. تو وہ بیچارہ کئی روز تک استنجا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اسے ہر جگہ انوار نظر آتے ہیں. یہ وحدت الوجود، یعنی ہر جگہ اسے اللہ تعالیٰ نظر آتا. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور قرآن مجید میں سات مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید کی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے. ہاں، اپنے علم سے، اپنے احاطے سے، اپنی مدد سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے. اس لیے آپ ذرا غور کریں، جہاں پر معیت کا لفظ ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو وہاں پر علم کا لفظ ضرور ہے، یا احاطے کا لفظ ضرور ہے، یا مدد کا لفظ ضرور ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اس لیے میں پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ جب آپ کوئی فتویٰ دینا چاہیں کسی مسئلے میں، شریعت کے مسئلے میں، تو سارے کے سارے دلائل اکٹھا کریں، سب کو سامنے رکھیں، پھر آپ فتویٰ دیں. اگر ایک آیت لیتے ہیں اور باقی دلائل چھوڑ دیتے ہیں، پھر انصاف نہیں ہے، انصاف نہیں ہو سکتا پھر. تو اس لیے جب سب آیتیں سامنے رکھی، تو یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ مستوی تو عرش پر ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیسے ہیں، لیکن اپنے علم، احاطہ سے، مدد سے اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے. اور اس میں ایک بات میں بیان کر دوں، ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک غلطی ہوئی اس مسئلے میں. یہ کتاب ہے اسلام پر 40 اعتراضات کے عقلی و نقلی جواب، یہ مشہور کتاب ہے، مطلب لکھ رہی ہے. سب سے پہلا جو غلطی ہے اس کے ٹائٹل میں، عقلی اور نقلی. عقل کو آگے نہیں کرنا میرے بھائی کبھی بھی. عقل کو آگے اشاعرہ کرتے تھے، عقل کو آگے معتزلہ جہمی کرتے تھے اور گمراہ ہوئے. عقل کو آگے جس نے بھی کیا، یاد رکھیں واللہ یہ ناقص عقل، اس کو جس نے بھی آگے کیا گمراہی کی طرف چلا گیا. عقل ناقص ہے انسان کی. عقلی اور نقلی جواب دیتے دیتے واقعی انہوں نے یہ ثابت کیا یہاں پہ کہ انہوں نے واقعی عقل کو مقدم کیا. اس کی مثال میں یہاں پہ ایک سوال ہے، افلاک و ارض کی تخلیق 6 یا 8 روز میں ہوئی، یعنی 6 روز میں یا 8 روز میں؟ ابھی ہم نے پڑھا کتنے میں؟ 6 روز میں. ایک آیت ہے سورت فصلت میں، حامیم، حامیم سجدہ کے لیے فصلت بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 9 تا 12، جس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے قل انکم تکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، کیا تم، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کیا تم اس ذات کو جھٹلاتے ہو جس نے پیدا کیا زمین کو 2 دنوں میں، وتجعلون له اندادا، اور اللہ تعالیٰ کے تم شریک ٹھہراتے ہو، ذلک رب العالمین، وہ رب العالمین ہے، پورے کائنات کا رب ہے، وجعل فیہا رواسیا، اور زمین پر، دیکھیں لفظ واو ہے، ثم نے واو، وجعل فیہا رواسیا، اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنا دیے، من فوقها، اس کے اوپر، وبارک فیہا، اس پر برکت ڈال دی، وقدر فیہا اقواتها، اور رزق کو اللہ تعالیٰ نے مقدر مقدار میں اپنے اندازے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، فی 4 ایام، 4 دنوں میں، سواء للسائلین، ہر مانگنے والے کے لیے، سوال کرنے والے کے لیے، ثم، اس کے بعد، پھر اس کے بعد، استوى الى السماء وهي دخان، آسمان کی طرف مستوی ہوئے. یعنی یہاں پہ استوى الى، استوى على نہیں، استوى الى کا عربی میں مقصد ہے یعنی قصد، اللہ تعالیٰ نے قصد کیا آسمان کا، وہی دخان، دخان کہتے ہیں دھوئے کو، دھوئے کی طرح تھی، جیسے ایک چیز بخار نہیں ہو جاتی، ویپوریشن جیسے پانی کا ہوتا ہے، تو دخان کی صورت میں تھی. فقال لها، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، لها، آسمان کو حکم دیا، اور وللارض، اور زمین کو حکم دیا، ایتیا طوعا او کرہا، آ جاؤ فرمانبرداری میں یا کرہن، زبردستی. قالتا اتینا طائعین، اللہ تعالیٰ ہم فرمانبرداری، اپنا سر خم کر کے آپ کی طرف آتی ہے، یعنی آپ کی ہم فرما برداری کے لیے تیار ہیں، جو کچھ بھی پیدا کرنا ہے جیسے بھی کرنا ہے ہم تیار ہیں، نافرمانی نہیں. فقواہن سبع سماوات، بس اللہ تعالیٰ نے سات آسمان بنا دیے، کتنے میں؟ فی یومین، دو دنوں میں. واوحى فی کل سماء امرھا، اور ہر آسمان میں اپنی وحی اور حکم دے دیا آخر تک. ابھی اس میں دیکھیں، دو دن، چار دن، پھر دو دن، ٹوٹل تقریباً سننے والوں کو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آٹھ دن ہے. ابھی ہم نے پڑھا چھ دن، اب یہاں پہ آٹھ دن، تو چھ ہے یا آٹھ ہے؟ کیا قرآن مجید میں نعوذ باللہ کوئی کنٹرڈکشن تو نہیں ہے؟ تو مخالفین جو کافر ہیں، یہود و نصارہ و ہندو، وہ کہتے ہیں دیکھیں ان کے قرآن مجید میں تضاد ہے. تو نہیں، کچھ ذائقے تھے، ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا، لیکن کاش نقلی جواب پہلے دیتے، عقل کو عقلی بعد میں دیتے. تو انہوں نے کیونکہ عقل کی بنیاد پر باتیں زیادہ کی، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میری ہے لوجیکل بلیف، میں لوجک پر ایمان لاتا ہوں. یعنی لوجک کس کو کہتے ہیں؟ عقل کو استعمال کرنے کے بعد ہی میں نے ایمان لایا. اور ہمارا جو راستہ ہے، رسول الجواد کا جو راستہ ہے، سلفیت کا جو راستہ ہے، سلف صالحین کہتے آمنا وصدقنا، ہماری عقل مانے یا نہ مانے، اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن مجید میں آ گیا، آمنا وصدقنا. اب بکر صدیق کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ تصدیق کی، اگر خبر ناممکن بھی ہو پھر بھی تصدیق کی. جب اسراء معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سیر کروایا آسمانوں کی، واپس آئے تو ابو جہل دوڑتا ہوا آیا، ابھی اب بکر صدیق کو میں پکڑوں گا، یہ ہمیشہ تصدیق کرتا رہا، ابھی پکڑوں گا میں، اب کہاں جائیں گے؟ کہ تم جانتے تمہارا دوست کیا کہتا ہے؟ تو کیا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ وہ کہتا ہے کہ میں بیت المقدس کی طرف گیا اور آسمانی کی سیر بھی کرایا اور واپس بھی آ گیا ایک ہی رات میں. حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کان قالہ فقد صدق، اگر یہ انہوں نے فرمایا تو وہ سچے ہیں. ابو جہل مکے پر خاموش ہو گئے، اب کیا جواب دیں گے؟ ابو جہل اپنے عقل کے بل بوتے پہ آئے، تو عقل تو نہیں مانتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے اپنے ایمان سے جواب دیا آمنا وصدقنا، اگر فرما دیا تو سچ فرمایا، بس ہم یہ جانتے ہیں. بہرحال تو ڈاکٹر صاحب نے ابھی جواب دیا تفصیل کے ساتھ، یعنی کہاں کہاں پر اللہ تعالی نے چھ دن کا ذکر کیا، سورتوں کا نام، سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ فرقان، سورہ سجدہ، سورہ قاف، سورہ حدید، ان سب سورتوں میں چھ دن کا لفظ ہے، لیکن اس سورت میں، فصلت میں ظاہراً آٹھ لگتا ہے. تو جواب میں ڈاکٹر صاحب نے یہاں کا لفظ ہے ثم استوى الى السماء، ثم کی یہاں پہ تحریف ہوئی، وہ کہتے ثم کا مطلب ہے مور اوور، ثم کا مطلب ہے اسی وقت، یعنی جب، انہیں مثال اچھی دی لیکن مثال تھوڑا ہٹ گیا. عقلی مثال یہ دی کہ اگر کوئی آرکیٹیکٹ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس بلڈنگ کو بنایا چھ مہینوں میں، بلڈنگ پوری، اس کی دیوار، چار دیوار، یہ سب چھ مہینوں میں، پھر وہ کہتا ہے کہ دیوار کو بناتے بناتے دو مہینے لگ گئے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آٹھ دن میں بنایا یا ٹوٹل چھ مہینے لگے؟ دیوار کو بیچ میں میں نے آٹھ دو مہینے میں بنایا، تو ٹوٹل چھ ہی ہیں، بات سمجھ آئے؟ انہیں یہ مثال دی. لیکن یہاں پر انہیں ثم کا لفظ، ثم استوى، یہ فرمایا کہ ثم کا مطلب ہے اسی وقت. عربی لفظ، عربی زبان میں ثم حرف عطف ہے، جس کا مطلب ہے الترتیب مع التراخی. جاء محمد و احمد، محمد اور احمد داخل ہوئے، آگے پیچھے کون ہے ہم نہیں جانتے، واو میں آگے پیچھے نہیں ہوتا. جاء محمد فا احمد، پہلے محمد، اس کے فوراً بعد احمد آئے. جاء محمد ثم احمد، پہلے محمد آئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد احمد آئے. یہ حروف عطف کی پہچان ہے. تو ثم میں ترتیب بھی ہے، یعنی بعد میں، اور تراخی پورا وقت بھی ہے، فاصلہ بھی ہے، مہلت بھی ہے. تو انہوں نے یہاں پر یہ فرمایا کہ یہ اگر ہم اس کو مانتے ہیں تو بگ بینگ کے خلاف جاتا ہے. بگ بینگ کیا ہے؟ کہ پوری کائنات جو ایک چیز تھی، اچانک اس میں بلاسٹ ہوا، پھٹی، اس میں سے پوری کائنات پیدا ہوئی، اسی کہتے ہیں بگ بینگ. اور قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ ہے، سورۃ الانبیاء میں انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا، ڈاکٹر ذاکر نے بھی یہاں پہ ذکر کیا، سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما او لم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي.
کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے جلے تھے پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا.
تو یہ جو جدائی تھی سائنس دانوں نے فزکس کے علماء نے انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ پوری کائنات جو ہے پہلے ایک ہی چیز تھی پھر بلاسٹ کو پھٹ گئی پھر الگ الگ زمین و آسمان پیدا ہوئے.
تو اس چیز کو اگر ہم ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اگر ثم کا مطلب جو عام لفظ جیسے عربی زبان میں کہتے ہیں ترتیب اور تراخی بعد میں تو پھر یہ تھیوری ختم ہوتی ہے کیونکہ تھیوری میں کیا ہے زمین و آسمان بیک وقت آئے یہی ہے کہ نہیں. یہاں پر ثم اگر بعد میں تو پہلے زمین بعد میں آسمان کافر کہاں مانیں گے؟ کافر تو اس کو مانتے ہیں نا, وہ تو کہتے ہیں بگ بینگ کو ہم مانتے ہیں, ہم اس تھیوری کو دیکھ لیا اس کی دلیل بھی فیکٹ بن گئی ہے اس کو مانتے ہیں. تو انہوں نے اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک نمبر ایک یہ ثابت کرنا کہ چھ ہیں آٹھ نہیں, دو یہ ثابت کرنا کہ بگ بینگ تھیوری صحیح ہے غلط نہیں ہے. تو ثم کے لفظ کو اپنی جگہ سے ہٹا کر واو کا مطلب دے دیا کہ اسی وقت, تو یہ درست نہیں. اس کا جواب یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو بیک وقت پیدا کیا, یعنی جب کثرت کو فتق نہ ہونا الگ الگ کیا تو وجود کے اعتبار سے دونوں ایک وقت میں آئے, وجود کے اعتبار سے زمین اور آسمان. اب زمین کو زمین بنانا اور آسمان کو آسمان بنانا اس میں ترتیب ہے. جب ساری کے سارے آیات اکٹھے کی, ایک آیت جو ابھی میں نے بیان کی جس میں چھ کا ذکر ہے اور یہ آیت سورۃ فصلت جس میں زہر آٹھ لگتا ہے اور ایک آیت سورۃ نازعات کی بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. یہاں پر پہلے آسمان کی تخلیق ہے, بعد ذلك دحاها, اور زمین کو دح کیا آسمان کے پیدا کرنے کے بعد. تو کبھی آسمان پہلے پیدا ہو رہا ہے کبھی زمین پہلے پیدا ہو رہی ہے. تو یہ اگر آپ الگ الگ ان آیتوں کو دیکھیں گے پھر مشکل ہے, جب سب کو اکٹھا کریں گے اور سب کو دیکھیں گے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں زمین و آسمان جب الگ الگ ہوئے ایک وقت میں الگ الگ, ان کا وجود ایک وقت میں, تو بگ بینگ جھوٹی نہیں ہے. اگرچہ دیکھیں علماء کے نزدیک جتنی بھی نظریات انسان ابھی بنا رہا ہے یہ غلط بھی ہو سکتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو بھی آج سائنس کر رہا ہے, ہم کچھ علماء جاتے ہیں یہ قرآن میں موجود ہے, 1400 سال پہلے ہی موجود ہے. تو کچھ علماء نے یہ بیان کیا کہ یہ ہر بات جو علماء کہیں سائنسدان کہیں وہ درست نہیں ہوتی, اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. کل کو اگر ان کی تھیوری غلط ہو جائے تو کیا پھر قرآن کو غلط کریں گے آپ, کیا کہیں گے آپ؟ تو اس لیے اگر وہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے, ان کو یہ کہو کہ الحمدللہ آپ کی تھیوری جتنی بھی ہے ٹھیک ہے, ہم قرآن کو مانیں گے. زمین و آسمان کی وجود ایک وقت میں ہوا, پھر دو دن اللہ تعالی نے زمین کو پیدا کیا دو دنوں میں, پھر ٹوٹل چار دنوں میں اسی آیت میں جس کو میں نے پڑھے, اس میں آپ ذرا غور کریں سورۃ فصلت کی آیت, ٹوٹل چار دنوں میں اللہ تعالی نے پوری کی پوری زمین کو پیدا کیا, یعنی دو اور چار چھ نہیں. ذرا غور کریں, قل اینکم تکفرون بالذی خلق الارض, جو کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اس ذات کو جھٹلاتے ہو جس نے پیدا کیا زمین کو دو دنوں میں, تجعلون له اندادا, ان کے تم شریک ٹھہراتے ہو, ذلک رب العالمین, وہ رب العالمین ہے. ثم جعل نہیں ہے, یاد رکھیں اگر ثم جعل تو یہ ترتیب ہے, یہاں پر مشکل پیدا ہوتی ہے. ایک حرف میں بھی اللہ تعالیٰ دیکھے بیان کیا ہے, وجعل فیہا رواسی, اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے بنائے پہاڑ, وقدر فیہا وبارک فیہا, اسے برکت ڈالو, قدر فیہا قواتہا فی اربعۃ ایام. اب یہ ٹوٹل وقت جو ہے چار دن لگے بنانے میں, پہاڑوں کو نصب کرنے میں, برکت ڈالنے میں, اور پوری کو پوری اس میں رزق پھیلانے میں کتنے دن لگے؟ چار, وہ دن دو اور یہ سارے دو دن, وہ اور یہ پورے کے پورے چار, وہ دن بھی اس کے بیچ میں. جیسے کہ بلڈنگ بنانے, بلڈنگ بنائی چھ مہینے میں اور دیوار کو دو مہینے میں بنایا, یعنی ٹوٹل چھ مہینے لگے, آٹھ نہیں لگے. بات سمجھے کہ نہیں؟ اچھا آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں, ثم مستوى الى السماء وهي دخان, پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف قصد کیا. آسمان کیا تھا؟ دخان. فی یومین, دو دنوں میں, دو دنوں تعالیٰ آسمان کو بنا دیا.
اب پوری پوری زمین و آسمان کی خلقت خلق پوری ہو گئی. اور اس صورت میں جس میں آسمان کو بنانا پہلے ہے اور زمین کو بعد میں, وہ اب بعد ذلک دحاها, کہ جب الگ جب یہ الگ الگ ہوئے, زمین و آسمان الگ الگ ہوئے, تو اس میں وجود پہلے آ گیا, یعنی آسمان کا وجود بن گیا. جب آسمان کا وجود بن گیا تو پہلے زمین کو اللہ نے بنایا, ٹھیک ہے, جب زمین کی تخلیق پوری ہوگی پھر آسمان کو بنایا, تو جو وہم ہے تعارض کو وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ثم ثم ہی ہے, اس کو تحریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو غلط معنی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی سوال صحیح بخاری میں موجود ہے, اسے ملتا جلتا تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے, صحیح بخاری کتاب التفسیر تفسیر سورت فصلت میں. ایک شخص آیا, عبداللہ بن عباس سے سوال کیا, قرآن مجید میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مجھے جس میں تضاد نظر آتا ہے, جس میں مجھے مخالفت نظر آتی ہے, مجھے بہت مشکل پیدا ہوئی. لمبی حدیث ہے, میں صرف یہ آیت بیان کرتا ہوں. اس میں سے ایک یہ آیت بھی ہے, ام السماء بناها الى قوله دحاها فذكر خلق السماء قبل خلق الارض ثم قال ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين الى طائع دوسری آیت جو میں نے بیان کی ہے, سورۃ فصلت کی آیت. فذكر في هذه خلق الارض قبل خلق السماء, یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہاں پر آسمان کی خلق پہلے, یہاں پر زمین کی خلق پہلے, تو مجھے یہ مشکل پیدا ہوئی. وہ یہ سوال کرنے والا کون تھا جانتے ہیں؟ ابن الازرق تھا, خارجی. ابن الازرق خارجی تھا, سوال صحابی سے کر رہا ہے, پوچھ رہا ہے, لیکن کاش صحابی کے جواب کو سن کر اس پہ عمل بھی کرتا تو کبھی عقل کو ترجیح نہ دیتا. دیکھیں, عبداللہ بن عباس نے جواب دیا سب سوالوں کا, جب اس سوال کا باری آئی وہ فرماتے ہیں وخلق الارض فی یومین, اللہ تعالیٰ نے زمین کو دو دنوں پیدا کیا, ثم خلق السماء ثم استوى الى السماء فسوهن في يومين اخرين ثم دحى الارض ودحوها الاخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والجبال والاكام وما بينهما في يومين اخرين فذلك قوله دحاها. وقول خلق الارض في يومين وجعلت الارض وما فيها من شيء في اربعه ايام, يعني ٹوٹل جو زمین جو کچھ زمین میں ہے ٹوٹل چار دنوں میں پیدا ہوئے, آسمان دو دنوں میں, بس ان کے بیچ میں زمین کو پہلے بنایا وجود میں, پھر بنایا زمین کو, زمین آسمان وجود میں پہلے آئے, پھر زمین کو بنایا, پھر آسمان, پھر زمین کو پورا کیا, ہموار کیا, دہا یعنی ہموار کیا. وخلقت السماوات فی یومین, اور آسمان دو دنوں میں, تو ٹوٹل کتنی ہوئے؟ چھ ہے, آٹھ نہیں ہے. یہ ہاں, یہ صحیح بخاری سے میں نے لیا ہوا ہے. ہاں جی ہاں, صحیح بخاری سے ہے, یہ کتاب التفسیر میں صحیح بخاری میں آپ دے سکتے ہیں, سورہ فصلت کی تفسیر. برحال جیسا فرماتے ہیں والرب هو المعبود, اور رب ہی معبود ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کی دلیل کیا ہے کہ رب ہی معبود ہے؟ جیسا فرماتے ہیں والدلیل قوله تعالى يا ايها الناس, اے لوگو, اعبدوا ربكم, اپنے رب کی عبادت کرو, الذي خلقكم, جس نے تمہیں پیدا کیا, والذین من قبلكم, اور جو تم میں سے پہلے تھے, لعلكم تتقون, تاکہ تم متقی پہزگار بن جاؤ. یہ جب قرآن مجید میں یا ایوہ الناس آئے تو مطلب سارے شامل ہیں, جتنے بھی ناس ہیں, مسلم ہیں کافر ہیں سارے. اور یہ حکم جو عبدو فعل امر ہے, اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں سب لوگوں کو, جتنے بھی انسان موجود ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت, اپنے رب کی عبادت کرو. کیوں عبادت کرنا ہے رب کی؟ عبادت مستحق صرف رب ہے اور کوئی بھی نہیں. اور رب کسے کہتے ہیں؟ جو پیدا کرنے والا ہو, رزق عطا فرمانے والا ہو, مالک ہو, تدبیر کرنے والا ہو, اسے رب کہتے ہیں. عبادت صرف اور صرف اپنے رب کی کرو. کیوں؟ کہ کون ہے یا رب جس کی ہم عبادت کریں؟ الذی خلقکم, جس نے تمہیں پیدا کیا, والذین من قبلکم, اور جو تم میں سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا. تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہ ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا, رب نے, تو ان کا رب کون تھا جو ہم سے پہلے تھے؟ ان کا رب بھی اللہ تھا, ایک ہی رب ہے سب کا. لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو توحید العبادہ کو سمجھو. جو شخص توحید العبادہ کو نہیں سمجھا متقی ہو ہی نہیں سکتا. اور پورا کا پورا قرآن مجید ہدایت اور تقوی کو بیان کرنے کے لیے اترا ہے. اس دن الصراط المستقیم ہم پڑھتے نماز میں سورہ فاتحہ میں, اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے کیا اس دعا کو قبول کیا کہ نہیں؟ جی ہاں, دعا کی قبولیت میں اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے قرآن مجید کو نازل کر دیا, سورہ بقرہ سے لے کے سورۃ ناس تک. اگر ہدایت تم نے حاصل کرنی ہے تو یہ تمہاری ہدایت کا راستہ ہے. اور سورہ بقرہ کے آغاز میں الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدن للمتقین, یہ کتاب جس میں تمہاری ہدایت ہے, ہدایت ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں. جو متقی وہ اس کتاب سے ہدایت نہیں لے سکتا, جو متقی ہے وہ ہدایت لے گا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور یہ یاد رکھیں, قرآن مجید میں سب سے پہلا امر جو ہے وہ یہ ہے. سورۃ فاتحہ میں امر نہیں ہے, سورۃ بقرہ کی شروع کی آیات میں امر نہیں ہے, سب سے پہلا امر جو ہے اس آیت میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 میں. اور سب سے پہلا امر بھی حکم اللہ تعالیٰ نے توحید العبادہ کے دیا ہے. تو یہی توحید العبادت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا, اپنے وحی نازل فرمائی, اور جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں یہی پیغام لے کے ہیں, اعبدوا ربکم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اپنے رب کی عبادت کو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا, تمہیں پیدا کیا, تم سے جو پہلے ان کو بھی پیدا کیا, اور زمین کو ہموار بچھونا بنا دیا, والسماء بنا, اور آسمان کو چھت بنا دیا, وانزل من السماء, اور آسمان سے اتارا, ماء پانی, فاخرج به, بس اس پانی سے نکالا, من الثمرات فروٹ اور پھل, رزقا لکم تمہارے لیے رزق, فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, کسی کو برابر نہ ٹھہراؤ, وانتم تعلمون, اور تم جانتے بھی ہو کہ اس کو کوئی شریک نہیں ہے, تم جانتے ہو کہ تمہیں صرف اللہ نے پیدا کیا, تم سے پہلے والوں کو صرف اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, زمین کو سیدھا اللہ تعالیٰ نے کیا, آسمان کو چھت اللہ تعالیٰ نے بنایا, پانی آسمان سے اللہ تعالیٰ نے برسایا, اس زمین سے طرح طرح کے پودے اور طرح طرح کے فروٹ اور پھل اللہ تعالیٰ نے اگائے اور نکالے, رزق بھی ان چیزوں کو تمہارے اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا, پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ ولی بھی اولاد دے سکتا ہے؟ جب ابھی تم اقرار کر چکے ہیں, تم یہ جانتے ہو, وانتم تعلمون, تم اچھی طرح جانتے ہو کہ خالق صرف وصف اللہ تعالیٰ ہے, اس کے سوا کوئی خالق نہیں, کوئی اولاد دے نہیں سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی, پھر کیوں کہتے ہو یہ؟ دیکھیں یہاں پہ اللہ کا نفی بھی کر رہے ہیں اس شدت کے ساتھ. پھر یہ کیوں کوئی کسی شخص کے ذہن میں آتا ہے کہ کوئی ایسی ذات بھی موجود ہے جو اولاد عطا کر سکتی ہے, کوئی ایسی ذات بھی موجود ہے جو مشکل کشا حاجت روا ہے, کوئی ایسی ذات بھی موجود ہے جو رزق عطا کر سکتی ہے؟ تو جانتے ہو, وانتم تعلمون, تم جان چکے ہو, اور اللہ کی قسم اپنی فطرت سے ہر انسان جانتا ہے کہ اس کا خالق اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. جب تم یہ جانتے ہو اپنی فطرت سے, تو اپنے اس جاننے کے خلاف عمل کیوں کرتے ہو؟ اس علم کے خلاف عمل کیوں کرتے ہو؟ آپ یہ جانتے ہیں, بات کہاں سے ہے؟ جانتے ہوئے بھی لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ولی بھی اولاد دے سکتا ہے, نبی بھی اولاد دے سکتا ہے؟ کسی کہنے والے نے ایک بات کہی اور پیچھے دوڑنے والوں نے, ہلاک ہونے والوں نے اس بات کے پیچھے لگ گئے اور ہلاکت میں ڈوب گئے. کسی نے کہا یہ تو ہم جانتے ہیں, انتم تعلمون, جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے, راضی کے مشکل کشائے حاجت روائے, وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے, کوئی اور نہیں کر سکتا, لیکن ذاتی طور پر, عطائی طور پر کچھ کوئی بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ عطا کسی کو کرنا چاہے اس کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر خالق ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطائی طور پر خالق ہے. اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر رزق دیتا ہے, اور غوث عطائی طور پر رازق ہے. ہم کیوں نہ مانگے غوث سے, ہم کیوں نہ مانگے نبی سے؟ تم لوگ انبیاء اور اولیاء کے گستاخ ہو,
تمہیں پتہ نہیں کہ انبیاء اور اولیاء کیا ہوتی ہے، ان کو قدر کیا تم نہیں جانتے. جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے اسے کیوں نہ مانگے ہم؟ سبحان اللہ. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل لو. اللہ تو یہاں پر فرماتا ہے تم یہ جانتے ہو کہ میرے سوا کوئی نہیں رب، پیدا بھی میں نے کیا، رزق بھی میں دیتا ہوں، اولاد بھی میں دیتا ہوں، ابھی جان چکے ہو. اب تم یہ بات کہاں سے لے کے آئے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر خالق ہو یا عطائی طور پر خالق ہو؟ یہ محکم آیات، یہ محکم آیات ہیں، ان کو چھوڑ دیں اور آپ کی بات سن لیں. جی ہمارے پاس دلیل ہے، سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا لأهب لك غلاما زكيا، مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا کہ میں آیا ہوں تمہیں بیٹا دینے کے لیے، تو اگر جبریل بیٹا دے سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بہتر ہے جبریل سے وہ بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ تو جبریل بھی بیٹا دے سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹا دے سکتا ہے. کیسے دے سکتے ہیں؟ عطا ہے، اللہ تعالیٰ عطا کیا. اللہ کے بندے آیت پوری کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ آیت پوری پڑھو، انصاف کرو. انما انا رسول ربی کے لیے احب لکی غلام زکیہ، انما صرف اور صرف میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. رسول کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر کو. اور پیغمبر کیا لے کے آتا ہے؟ پیغام. جبریل علیہ السلام کیا پیغام لے کے آتے ہیں مریم علیہ السلام کے لیے؟ کن کا لفظ لے کے آئے تھے، کلمت من اللہ، یہ لے کے آئے تھے. اور پھونک ماری اور وہ کلمہ دے دیا. اپنی طرف سے کیا کیا؟ لے احب لکی، یعنی میں اپنی طرف سے لے کے آیا ہوں. کیا لے کے آیا ہوں؟ انما انا رسول، پہلے تو پڑھے، وہ کلمہ، وہ لفظ لے کے ہوں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کن فیکون، وہ ہو گیا، میں تو وہ لے کے آیا ہوں. لیکن لوگ سمجھنے والوں نے یہ سمجھا کہ نہیں، یہ بیٹا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے والا جبریل علیہ السلام ہے، انہوں نے پیدا کیا ہے. وہ کیسے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا کی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بار بار جتنی بھی آیات میں نے پڑھی ہیں یہاں پہ ربوبیت کی تاکید کر رہے ہیں، رب العالمین رب العالمین رب العالمین. یہاں پر فتجعل للہ اندادا وانتم تعلمون، کیوں ند بناتے ہو؟ کیوں یہ کہتے کہ فلان بھی خالق ہے، فلان بھی خالق ہے، فلان بھی خالق ہے، اور تم جانتے بھی ہو کہ خالق صرف ایک ہے؟ یہاں پر یہ عطائی کے لفظ کی نفی ہو رہی ہے. اور پھر مجھے یہ بتائیں، یہ عطائی کا لفظ جو آپ لے کے آئے، کسی صحابی سے سنا آپ لوگوں نے؟ ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب بھی آیتیں پڑھتے تھے، انہیں کبھی، ان سے کبھی کسی نے سنا؟ کسی حدیث کسی روایت میں آئی ہے کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں، ہاں ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر خالق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطائی طور پر خالق ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بیٹا دیجیے. سیاست تو موجود ہے، دیکھ لیں، قرآن کی تفسیر موجود ہے، دیکھ کہیں سے دکھائیں کہ ابو بکر صدیق نے کہا ہو کہ یا رسول اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے پیارے صحابہ نے جو اولیاؤں کے سردار ہیں انہیں یہ سوال نہیں کیا، انہیں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اولاد دیجیے. تو آج کے دور میں ہر جتنی بھی یہ پیر ہے اس کی مزار میں جائے، یہ بیٹا دیتا ہے، وہ فلانا بزرگ ہے وہ پیٹ کے درد کے لیے ہے، زبردست ہے، اب وہاں پہ جائے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا. فلانا بزرگ ہے اگر آپ کو فلان بیماری تو وہ ٹھیک کرتا ہے، یہ ڈاکٹر بنے ہوئے، اسپیشلسٹ بنے ہوئے، یہ کیا بنے گا؟ اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں بیان کر رہا ہے کہ یہ طاقت خلق کی، یہ میرا حق ہے، میں نے کسی کو دیا نہیں ہے، یہ میرا حق ہے. اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پرندے کو بنایا مٹی سے، پھونک ماری، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. اللہ تعالیٰ اس لیے بار بار اس آیت میں اور آیت سے پہلے اور بعد میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ ربوبیت کی پھر تاکید کرتا ہے. یہ نہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھونک ماری تو عیسیٰ ہی خالق ہے، ہرگز نہیں، خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے. کسی کے گمان اس طرف نہ جائے کہ خالق عیسیٰ بھی یا خالق جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے، ہرگز نہیں، خالق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور یہ آیات اگر آپ اس میں سے گمان بھی ہوتا کہ اس میں کوئی اور خالق ہو سکتا ہے، تو واپس کرو جو محکم آیات ہیں. سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے کتاب نازل ہوئی نبی وسلم پر جن میں دو قسم کی آیات ہیں، محکم بھی ہیں، متشابہ بھی ہیں. محکم آیات وہ ہیں جو بنیادی آیات ہیں جس میں واضح الفاظ، واضح طریقے سے باتیں بیان کی گئی ہیں، اور متشابہ آیات وہ ہیں جس میں آپ کو گمان ہو سکتا ہے کہ اس کا مفہوم دوسرا بھی ہو سکتا ہے. یہ عطائی ذاتی کا مسئلہ تو نہیں ہو سکتا. اگر آپ یہ گمان ہے کہ احبل کی غلام زکیہ یا عیسیٰ علیہ السلام پرندے بنا دیتے مٹی سے، وہ پھونک مارتے تھے، یہاں پر آپ کو یہ گمان ہو رہا ہے کہ یہ بھی خالق ہو سکتے ہیں، ان کو واپس کرو ان آیات کی طرف جو محکم آیات ہیں. محکم آیات کون سی ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، یہ ان محکم آیات میں سے ہے، واپس کرو ان آیات کی طرف واپس کرو، اور یہ جو تعارض تمہیں نظر آتی ہے یہ زائل ہو جائے گا، دور ہو جائے گا. یہ سورت البقرہ 21-22 تھی. ابن قال ابن کثیر رحمہ اللہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الخالق لہذه الاشیاء هو المستحق للعباده، جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا، زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، دن ہے، رات ہے، جو آیتیں ہم نے بیان کی ہیں جو اپنے رب کی عظمت کی نشاندہی کرتی ہیں، یہ نہیں کہ صرف رب موجود ہے بلکہ رب موجود بھی ہے، وہ عظیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، وہ تدبیر کرنے والا بھی ہے. یہ آیتیں اس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں. اب سورج دیکھیں اپنے وقت پہ نکلتا ہے، وقت پہ ڈوبتا ہے، کبھی دیر ہوئی، ایک سیکنڈ بھی دیر ہوئی کبھی، سبحان اللہ. یہ دقت نظام یہ کون چلا رہا ہے، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کیا سورج اپنی مرضی سے آتا جاتا ہے؟ یہ بے عقل سورج اپنی مرضی سے آتا جاتا تو کہ یہ زندگی گرم برم ہو جاتی. یہ عقل والا انسان کب وقت پہ آ سکتا ہے؟ اس کا عقل بھی ہے اس انسان کی، وقت کی پابندی انسان کر سکتا ہے؟ وہ یہ عقل والا انسان نہیں کر سکتا، وہ بے عقل مخلوق کیسے کر سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنا ذمہ لیا اور حکم دے دیا کہ تم نے مشرق سے نکلنا ہے، مغرب میں ڈوبنا ہے، یہ تمہارے لیے وقت ہے. اور اسی جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا سورج اس کام کو اسی طریقے سے انجام دے رہے آج تک تا قیامت. اس طریقے سے چاند ہے، دن ہے، رات ہے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ فرم بردار و سر خم کر چکی ہے. اور جو ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا دقت نظام کے ساتھ، وہ مستحق للعبادہ، وہی ایک ذات ہے جو عبادت مستحق ہے. اگر تم کہتے ہو کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام بیٹا دے سکتا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم غوث سے بیٹا دے سکتا ہے، تو کیا ان زمین و آسمان کو، چاند سورج کو انہوں نے پیدا کیا؟ مجھے بتایا جبریل نے پیدا کیا؟ تمہیں رزق غوث عطا فرماتا کون دیتا ہے؟ دن اور رات کون پیدا کرتا ہے؟ دن اور رات کو دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ کس طریقے سے دن کو بنایا اور رات کو بنایا. دن کو معاشہ اور رات کو صبح تھا، آرام کے لیے رات ہے، دن کے لیے کام کرتے رہو، محنت کرتے رہو، تھوڑا سا فرق بھی نہیں ہوتا. اللہ کی قسم اگر یہ سورج ایک انچ قریب ہو جائے تو زمین کوئلہ ہو جائے، ایک انچ دور ہو جائے تو زمین برف کا گولا بن جائے. کس نے حکم دیا کہ سورج کو تم نے یہاں پہ ٹک کے رہنا ہے؟ اور اللہ کی قسم کہیں سے بندھا ہوا بھی نہیں ہے سورج، جانتے ہیں آپ کسی چیز نے سورج کو پکڑا ہوا ہے؟ اپنی جگہ پر ہے اور سورج حرکت نہیں کرتا، اپنی جگہ پہ ہل بھی رہا ہے، اس کو ضرورت نہیں کہ وہ انچ بھی آگے آ جائے، یہ ایک انچ بھی پیچھے ہو جائے، اللہ کا حکم ہے، وہ ادھر ہی کھڑا ہے. تو جس نے پوری کائنات کا نظام اپنے ہاتھ میں لیا ہے وہ عبادت کا مستحق ہے. اگر پورے کائنات کا نظام جبریل کے ہاتھ میں جا کے عبادت کرو، جبریل کی کس نے منع کیا؟ اگر پوری کائنات کا نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جا کے محمد کی عبادت کرو، کس نے منع کیا؟ اگر پوری کائنات کا نظام غوث نے سنبھالا ہو، جا کے غوث کی عبادت کرو. لیکن جب یہ علم ہوا کہ ساری کائنات کا نظام صرف اور صرف ایک ذات کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ، تو عبادت کا مستحق بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. یہ سر جب جھکے گا صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے گا، نماز، روزہ، حج، زکات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اسی طریقے سے دعا، پکار، نظر و نیاز، قربانی، یہ سب سارے کے سارے عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. وہی مستحق ہے عبادت کا، اس کے سوا کوئی ذات نہیں. کیوں؟ کیونکہ کوئی دوسری ذات ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس کائنات کی تدبیر کرے. لیکن ظالموں نے اس کا جواب دے دیا، وہ کہتے ہیں کہ کائنات بغیر اولیاء کے چل نہیں سکتی، یہ قطب الاقطاب ہے، یہ اوتاد ہے، یہ پورا یہ جو میرے شیخ صاحب جاتے ہیں افریقہ کی طرف دعوت تبلیغ کے لیے، توحید کی دعوت کے لیے جنگلوں میں، وہ کہتے ہیں افریقہ میں ایسے جنگل بھی ہیں جہاں پر یہ اصول اخلاق کی کتاب توحید پڑھی جا رہی ہے، وہاں پر توحید کا علم ماشاءاللہ ایسے پھیل گیا. کہتے ہیں جگہ پہ گاؤں میں میں گیا، وہاں پر جب میں نے بات کی توحید کے، میں نے درس لیا، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس شخص نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. اس شخص کی عمر 50 سال قریب ہوگی. میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اس آسمان کو اولیاء نے ہاتھ میں اٹھا دیا ہے، اگر یہ اولیاء نہ ہوتے آسمان زمین پہ گر جاتا. واللہ کہتے ہیں اس شخص نے مجھے یہ کہا ہے. اس کے کھڑا ہو گیا اور مجھے جا کے گلے سے لگائے، مجھے کہا میں پہلی دفعہ میں نے زندگی میں یہ بات سنی
کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے جو اس پورے کائنات کی تدبیر کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اور عبادت کا بھی وہی حقدار ہے، کوئی اور حقدار نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھتے تھے، آج تک بچوں کو بھی یہی تعلیم دیتے ہیں کہ یہ جو اولیاء ہیں انہوں نے زمین سے آسمان کو اسے پکڑا ہوا ہے، اگر آج یہ اولیاء نہ ہوتے تو زمین آسمان ایک ہو جاتے. تو جو تدبیر، جو ذات تدبیر کرتی ہے، پورے کائنات کے نظام چلاتی ہے، وہی عبادت کے مستحق ہے، اس کے علاوہ کی دوسری ذات مستحق نہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وانواع العبادة التي امر الله بها، کیونکہ اب یہ بات ہوئی، ترتیب دیکھیں، تمہارا رب کون ہے، تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، اور اس کی نشانی کیا ہے، کیسے جانتے ہو اپنے رب کو، اور جس کو جب تمہیں پہچانا کہ تمہارا رب ہے، اب عبادت بھی اس رب کی کرو، کسی اور کی نہ کرو، اور جب تم عبادت بھی اسی رب کی کرو گے تو جانو عبادت ہے کیا. ترتیب دیکھیے، اور یہ رسالہ جو میں نے پہلے بیان کی، بچوں کو پرائمری کلاس میں پڑھایا جاتا ہے، پرائمری کلاس میں، پہلی کلاس، دوسری، تیسری، یہ رسالہ پڑھایا جاتا ہے، اور اتنی آسان لینگویج میں بیان کیا گیا ہے، یعنی جو ہم داڑھی والے پڑھ رہے ہیں یہ اس رسالے کو، یہ چھوٹے پانچ چھ سات سال بچے پڑھتے ہیں. اس ملک میں توحید بچوں کو اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے. تو شیخ صاحب نے جب یہ بیان کر دیا کہ عبادت مستحق اللہ تعالیٰ، اب عبادت کیا ہے، شیخ صاحب عبادت تعریف نہیں کی، اب یہ جان لیں کہ عبادت کی تعریف لغت میں تذلل، کسی کے سامنے ذلت اور انکساری ظاہر کرنا، اور اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کے لیے ذلت اور انکساری کے ساتھ محبت، تعظیم، امید اور ڈر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے اجتناب کرتے ہوئے، یہ عبادت کی تعریف ہے. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا وہ ہے، وہ کل ما یحبہ اللہ ویرضاہ، ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس پہ راضی ہوتا ہے، من الاقوال والافعال، چاہے وہ قول ہو یا فعل ہو، الظاہر والباطن، چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو. ظاہر قول اللہ کی تسبیح، دعا، اور باطن لا الہ الا اللہ، دل سے تصدیق کرنا، محبت ہے، ڈر ہے، خوف ہے، یہ سب عبادات ہیں جو دل کی عبادات ہیں. نماز، روزہ، حج، زکات ظاہر کی عبادات ہیں. نیت کرنا، ارادہ کرنا، یہ ساری اخلاص وغیرہ، یہ باطن کی عبادات ہیں. یہ سارے کے سارے چیزیں جس پر اللہ راضی بھی ہوتا ہے اور پسند بھی کرتا ہے اسے کہتے ہیں عبادت. جسے اللہ تعالیٰ راضی، جس پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہو، عبادت نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں. اور عبادت کے ارکان کتنی ہیں، پہلے بیان کیے تھے، کتنے رکن ہیں، تین، کون سے ہیں، محبت، ڈر اور امید، جزاک اللہ خیر، یہ تین ارکان ہیں، اور اس کے بغیر عبادت ہوتی نہیں. اگر کوئی عبادت کرتا ہے اللہ سے محبت نہیں کرتا تو عبادت نہیں، عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں، عبادت نہیں، عبادت کرتے امید نہیں پھر بھی عبادت نہیں. تو ان تین چیزوں کا مجموعہ یہ ارکان العبادت ہے. عبادت کی شرطیں کتنی ہیں، دو، کون سی، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور نبی کے وسلم کی اتباع، یہ دو شرطیں عبادت کی. اب عبادت کی قسمیں کتنی ہیں، شیخ صاحب نے یہ بیان کی، وہ انواع العبادت، اور عبادت کی قسمیں، التي امر الله بها، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. یہاں پر ایک اور بھی فائدہ ہو گیا کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دے اسے کہتے ہیں عبادت. عبادت کیسے پتہ چلے یہ عمل عبادت ہے کہ نہیں، قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں، اللہ تعالیٰ حکم دے وہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اس پہ راضی ہو، وہ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر و ثواب بیان کرے، وہ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ اس عمل کی جو شخص نے کیا اس کی تعریف بیان کرے یا اس شخص کی تعریف کرے، یہ بھی عبادت ہے. جیسے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اپنی نظر کو، اپنی منت کو پورا کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مدح کے صیغے میں بیان کیا ہے کہ وہ اچھا کام کرتے ہیں، کہ نظر کو پورا کرتے ہیں، مدح کیا، یعنی نظر عبادت ہے. تو یہ چار چیزیں ہیں جس سے عبادت پرکھی جاتی ہے، یہ عمل عبادت ہے کہ نہیں. اس میں سے ایک شیخ نے بیان کیا، التي امر الله بها، جس کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. مثل، اس کی مثال الاسلام والایمان والاحسان، اسلام، ایمان اور احسان. یہاں شیخ صاحب نے لفظ عبادت کا استعمال کیا، کیونکہ اسلام بغیر عبادت کچھ نہیں، ایمان بغیر عبادت کے ہو نہیں سکتا، اور احسان بغیر عبادت کے ہو نہیں سکتا. ان تینوں چیزوں کا جو اصل لب اور بنیاد ہے وہ ہے عبادت. یعنی اسلام بھی، ایمان بھی، احسان بھی عبادت پر قائم ہے. اگر عبادت نہیں ہے تو نہ اسلام کا کوئی فائدہ ہے، نہ ایمان کا اور نہ احسان کا. یہ تین مرتبے ہیں. سب سے پہلا مرتبہ ہے اسلام کا، اس سے اوپر ایمان ہے، پھر احسان ہے. اور اسلام یعنی ظاہری عمل، ایمان باطنی اعمال، اور احسان ایک بلند درجہ ہے. جب انسان پر ظاہر اور باطن دونوں درست کر لیتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی احسان، اور اللہ تعالیٰ کے مخلوقات کے ساتھ بھی احسان. یعنی عبادت اس طریقے سے وہ کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، قدم قدم پہ اسے اللہ تعالیٰ، اسے علم کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. ایک ایک حرکت، ایک ایک حرکات و سکنات میں اللہ تعالیٰ اسے یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اپنا پاؤں کہاں رکھوں کہاں نہ رکھوں، میں کون سا عمل کروں کون سا عمل نہ کروں. یہ درجہ کب آئے گا؟ جب انسان اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے گا. اور یہ تفصیل آئے گی انشاءاللہ اس کی، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، آگے بیان کریں گے. جیسا فرماتے ومن ہو، اور عبادت میں سے کیا ہے؟ الدعاء، دعا اور پکار، والخوف ڈر، والرجاء امید، والتوکل توکل کرنا، والرغبہ رغبت، والرہبہ ڈر، والخشوع خشوع کرنا، والخشیہ یہ بھی ڈر کی قسم ہے، والانابہ واپسی ہونا اللہ تعالیٰ کی، والاستعانہ مدد طلب کرنا، والاستعاذہ پناہ طلب کرنا، والاستغاثہ استغاثہ طلب کرنا. استعانہ اور استغاثہ میں کیا فرق ہے؟ استعانہ میں مدد طلب کرنا ہے، چاہے اچھا وقت ہو یا برا وقت، کسی مدد آپ طلب کرتے ہیں، مدد طلب کرنا استعانہ ہے. اور استغاثہ ہے مصیبت زدہ جب مدد طلب کرے، تو مصیبت میں جب مدد طلب کرے تو اسے کہتے ہیں استغاثہ. اور غوث اس کو کہتے ہیں جو مصیبت زدہ کی مدد کرے اور اس مصیبت کو دور کر دے، اسے غوث کہتے ہیں. اور یہ لقب غوث جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کوئی بھی غوث نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. لیکن کہنے والوں نے اور ظالموں نے عبد القادر جیلانی کو غوث کا لقب دے دیا. والذبح اور قربانی، بکرا ذبح کرنا بھی عبادت ہے. والنذر، نذر و نیاز بھی عبادت ہے. وغیرہ ذلک، اور اس کے علاوہ اور بھی عبادات ہیں، من انواع العبادہ، قسموں میں سے، التي امر اللہ بھی، جس کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. کلها، ساری کی ساری، للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے. جتنی بھی عبادات بیان کی ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے. دوبارہ جیسا فرماتے ہیں وانواع العبادہ التي امر اللہ بها، اور عبادت قسم جس کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، الاسلام والایمان والاحسان. یہ عبادات نہیں، یہ عبادات اصل میں ان کی بنیاد ہے، اسلام کی، ایمان کی اور احسان کی. وہ من ہوں، اور عبادات میں سے، الدعاء والخوف والرجاء والتوکل والرغبہ والرہبہ والخشوع والخشیہ والانابہ والاستعانہ والاستعاذہ والاستغاثہ والذبح والنذر. کتنی ہو گئی؟ 19 ہے. یہ شیخ صاحب یہاں پہ بیان کی. وغیرہ ذالک، اس کے علاوہ اور بھی عبادات ہیں، یہ صرف یہ نہیں ہے، یہ حصر نہیں ہے اس کا، اور بھی عبادات ہیں. التي امر الله بها، جس کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، كلها لله تعالیٰ، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے. ٹائم 10 منٹ ہے، یہاں پہ رک جاتے ہیں. یہ چاہتا تھا کہ 10 منٹ میں تھوڑا سا آگے چلیں، دلیل اس کی بیان کر دیتے پھر آگے بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. جیسا فرماتے ہیں والدلیل قوله تعالی، اس کی دلیل کیا ہے کہ عبادات ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے؟ ودليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. بشك مسجد صرف صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو، فلا تدعو مع الله أحدا، اللہ تعالیٰ سے کسی اور کو نہ پکارنا. تدعو کا لفظ پکارنا ہے عام طور پہ، دعا پکارنا ہے، لیکن یہاں پہ تدعو کا لفظ کا مطلب ہے عبادت. پچھلے درس میں اصول میں اور بنیادی بات میں ایک بات یہ میں نے بیان کی تھی کہ جب دعا کا لفظ الگ سے آ جائے بغیر قید کے اس مطلب ہوتا ہے عبادت. فلا تدعو مع اللہ احدا یعنی فلا تعبد مع اللہ احدا, یہ قاعدہ ہے. دعا کا لفظ بغیر قید کے آ جائے, یعنی کوئی دعا ہے سجدے کی دعا ہے یا نماز میں کوئی دعا ہے یا ویسے کوئی دعا ہے جنازہ کی دعا ہے, یہاں پر قید لگائی ہے کون سی دعا ہے. اگر لفظ صرف دعا کا ہو بغیر قید لگائے کون سی دعا ہے, اس مطلب ہوتا ہے عبادت. جیسے اس آیت میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرنا, یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک نہ ٹھہرانا. سورۃ الجن آیت نمبر 18. اور اس کی اسی آیت میں دوسری دلیل کو نظر آتی ہے, جب آیت پہ غور کریں آیت پہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اس آیت کے ظاہر میں کوئی اور دلیل ہے کہ عبادت مطلب کہ دعا کا مطلب عبادت ہے, وہ معروف دعا نہیں پکار نہیں. جزاک اللہ خیر. کیا مسجد میں صرف دعا کی جاتی ہے؟ مساجد میں کیا ہوتا ہے؟ عبادت ہوتی ہے, نماز ہے, دعا ہے, پکار ہے, قرآن کی تلاوت ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر, عبادات ہے کہ نہیں, مختلف عبادات ہیں. یہاں تو اللہ تعالیٰ صرف لفظ استعمال کی دعا کا, فلا تدعو, اس کا مطلب ہے دعا تو نہ کریں لیکن کسی اور کے لیے کوئی اور عبادت کر سکتے ہیں, یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. تو اس کا مفہوم یہ لازماً یہی آتا ہے فلا تدعو یعنی فلا تعبدوا مع اللہ احدا. جزاک اللہ خیر. کیونکہ مساجد میں صرف دعا نہیں کی جاتی بلکہ دیگر عبادات بھی کی جاتی ہیں. فمن صرف منها شيئا لغير الله, بس جس نے بھی ان عبادات میں سے صرف کیا, یعنی ان عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کی اور کسی اور کے لیے بھی, شيئا کوئی بھی ان میں سے, لغیر اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے, فہو مشرک کافر, وہ مشرک اور کافر ہے. مشرک اور کافر میں فرق بتائیں, درس ختم کرتے ہیں. کیا فرق ہے مشرک اور کافر میں؟ شرک جس نے شریک کیا, کفر جس نے انکار کیا. مزید وضاحت. مشرک اور کافر میں فرق میں نے پوچھا ہے.
کافر جو ہے انکار کرتا ہے, انسان شیطان نے اللہ کا انکار کیا تھا, اللہ کی بات کو مانا, اس لیے اللہ کا ایک مضبوط کافر ہو گیا. مشرک وہ جو اللہ کے ساتھ دونوں شریک کرتا
ہے. یعنی ایک آسان الفاظ میں, یہ بچوں کا قاعدہ ہے, آسان الفاظ میں صحیح دونوں نے صحیح کہا,
یعنی اللہ کا حق کسی اور,
وہ تو ٹھیک ہے. مشرک اور کافر میں فرق, ایک بنیادی فرق ہے, واضح فرق ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. آسان لفظوں میں 15 سیکنڈ ہے, سب نے صحیح کہا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ کافر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتا ہے جیسے آپ نے کہا, اور مشرک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتا نہیں مانتا ہے, بات سمجھ؟ ہاں, کافر ہوئے جو شروع سے جھٹلاتا ہے, مانتا ہی نہیں ہے. مشرک ماننے کے بعد ایسا عمل کرتا ہے جس میں وہ کافر ہو جاتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو جو مانتا ہے پھر کسی ذات کسی کو اللہ تعالیٰ کا حق دیتا ہے وہ مشرک ہے, اور کافر تو شروع سے نہیں مانتا. تو یاد رکھ, مشرک مانتا ہے پھر شرک کرتا ہے, اور کافر شروع سے ہی کافر وہ مانتا ہی نہیں ہے, بس سمجھے. دوسری بات, ہر مشرک کافر ہے لیکن ہر کافر مشرک نہیں, اس کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ ہر مشرک کافر ہے لیکن ہر کافر مشرک نہیں, یہ پہلی ہے. پہلی
ہر کافر مشرک
صحیح بات میری صحیح ہے غلط ہے, یہ تو بتائیں کیا یہ صحیح بات ہے کہ نہیں, ہر مشرک کافر ہے لیکن ہر کافر مشرک نہیں. صحیح بات ہے, جزاک اللہ خیر. ہاں بتائیں کیوں صحیح ہے؟
ہر کافر مشرک کیوں نہیں ہے؟ کوئی
کیا
کرتا ہے لیکن
اللہ کے ساتھ شروع سے ہر مشرک تو کافر, یہ تو مان لیا نا, جس نے شرک کیا اس نے کفر کیا وہ کافر ہے, ٹھیک ہے. کیا ہر کافر مشرک ہے؟
نہیں.
صحیح بات ہے. کیسے؟ ایک مثال دے دے بات ختم. جو ہے کافر, نہیں نہیں جو ہے کافر مشرک کیسے, لیکن جس نے شرک کیا اس نے کفر کیا, اور ہر کافر مشرک نہیں. یعنی یہ آپ کی بات درست ہے, آپ کی بات درست ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر مشرک کافر ہے, یہ سمجھ آئے گی بات, لیکن ہر کافر مشرک نہیں. ہاں شروع سے کر رہا ہے لیکن شرک نہیں کیا. اس کی مثال دیکھیں, اس کی
ابلیس نے آپ نے کہا ابلیس نے کیا کیا؟
اللہ کا انکار کیا، اللہ کی بات انکار کیا،
اس نے شرک کیا؟
انکار کیا
نہیں. ابلیس کی کفر کی وجہ کیا ہے؟ نافرمانی اور انکار ہے، نافرمانی اور انکار ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن کیا ابلیس نے شرک کیا؟ شرک نہیں کیا، کافر ہے. فرعون نے کافر ہے، شرک نہیں کیا. عیسائیوں نے کیا کیا؟ شرک وجہ سے وہ کافر ہیں کہ نہیں؟ اچھا، جو شخص یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، کافر ہے، مشرک ہے. اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنانا شرک نہیں، کفر ہے. بات سمجھے؟ ہاں، کفر ہے. اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنانا کفر ہے، اور عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے مشکل کشا ہے، ایسا مشکل کشا ہے، یہ شرک ہے، شرک ہے اور کفر بھی ہے. لیکن عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ کفر ہے لیکن شرک نہیں ہے. یہ تو عیسائی نے دونوں چیزیں، عیسائیوں میں شرک بھی ہے اور کفر بھی ہے. اس لیے میں نے یہ کہا کہ ہر کافر مشرک نہیں، کافر مشرک بھی ہو سکتا ہے اور کافر مشرک نہیں بھی ہو سکتا. اب عیسائیوں نے جب انکار کیا اللہ کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، صرف اس وجہ سے کیا ہوئے؟ کافر ہوئے. اور جب عیسیٰ مشکل کشا بنا دیا، شرک بھی کہ تو وہ مشرک بھی ہے اور کافر بھی ہے، اور ہر مشرک کافر ہے، یاد رکھیں. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ نہیں جس نے شرک کیا وہ کافر نہیں ہے، ہر مشرک کافر ہے، لیکن ہر کافر مشرک نہیں. بات سمجھے؟ سمجھے بات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کس نے یاد نہیں، ابھی وقت بھی نہیں ہے، کس نے یاد بھی نہیں مجھے دیا کہ جو 22 قاعدے ہیں میں وہ بیان کروں. نہیں، ٹائم ہو گیا، ڈیڑھ گھنٹہ ہو رہی ہے، ڈیڑھ گھنٹہ دیکھیں. ہاں بس 3 منٹ میں نہیں پورا ہوگا. ہاں سوال کرو. استواء کے جو مستوی لفظ کا مطلب کیا ہے، بھائی نے پوچھا ہے، استواء کے مختلف معنی ہیں. سلف صالحین سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے، استواء یعنی ارتفع قصد، اور علی، علو کو بھی استواء کہتے ہیں، اور ارتفع اوپر کی طرف گیا. یہ سارے کے سارے معنی جو ہیں یہ استواء کے معنی ہیں. اب اگر صرف لفظ استوا ہے بغیر کسی حرف کے آگے یا پیچھے جو متعدی نہیں ہے، اس کا الگ اس کا الگ معنی ہے. اور الہ کے ساتھ اگر لگ جائے اس کا مطلب ہے قصدہ، اگر علی کے ساتھ لگ جائے اس کا مطلب ہے ارتفع علی، اوپر کی طرف گیا. اور اگر بغیر کسی حرف کے ہو، استوا الماء والخشبہ، پانی اور لکڑی برابر ہو گئی، یہاں پر برابری کا مطلب ہے، استوا یعنی برابر ہوا. اور استوا اشتداد کو بھی کہتے ہیں، کوئی چیز اپنی شدت کو پہنچے. تو عربی زبان میں استوا کے مختلف معانی ہیں. جو معنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے بیان ہوا، استوا الی السماء، الی کے ساتھ، استوا علی العرش، علی کے ساتھ، ان سب سے ظاہر ہوتا ہے کہ آسمان کی طرف، علو میں. اور اللہ تعالیٰ آسمان پر عرش پر مستوی ہے. اور اب جب بھی جواب دیں یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر عرش پر مستوی ہے، کیونکہ عرش زمین پر بھی ہوتا ہے، تاکہ مخالفین یہ نہ سمجھیں عرش پر مستوی تو زمین پہ عرش، زمین پر عرش پر بھی مستوی ہے. تو وحدت الوجود اس طریقے سے اگر آپ نے رد کرنا ہے تو آپ یہ کہیں آسمان پہ عرش پر مستوی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے. میں نے ابھی بتایا غوث کا مطلب ہے استغاثہ، غلط میں بیان کیا، الف سین تے مطلب طلب کرنا، استغاثہ کا مطلب ہے مدد طلب کرنا مصیبت میں کسی سے مدد طلب کرنا. اور استعانہ ہے مدد طلب کرنا. استعانہ میں آپ مدد طلب کرتے ہیں اچھے حال میں یا بری حال، مصیبت میں بھی یا عام حالات میں. اگر عام حالات میں کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مدد طلب کرنا، عام لفظ میں استعانہ. اگر برے حالات ہو، مصیبت ہو، یہاں پر لفظ مدد نہیں آئے گی عربی زبان میں، استعانہ نہیں ہوگا، یہاں پر استغاثہ ہے. یعنی مصیبت زدہ کی مصیبت کو ٹالنا یہ غوث کا کام ہے. اور مصیبت زدہ کی مصیبت کون ٹالتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ٹالتا ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی غوث ہے، تمہارے پیر ہیں وہ، کہتے ہیں وہ غوث ہیں. اب کیسے غوث ہیں؟ وہ مصیبت زدہ کی مصیبت کو ٹالتے ہیں. اور قصے بھی شاید بیان کیا کہ ایک کشتی تھی، اس میں برات جا رہی تھی، وہ پتہ وہ ڈوب گئی تھی، کسی نے گستاخی کی تھی غوث صاحب کے شان میں، وہ ڈوب گئی تھی. 20 سال کے بعد اس غوث نے نکالا، جا کے سب زندہ تھے اس طریقے سے. تو مصیبت میں تھے، غوث نے ان کو نجات دلائی. تو غوث کا لفظ اس طریقے سے ان کے لیے لقب رکھا گیا. مگر ان کے بہت قصے ہیں صوفیوں کے. عبد القادر جیلانی ان سے بری ہیں، ان کی کتاب غنی فقالبین مشہور ہے، اور دیگر اور بھی کتابیں ہیں. شیخ صاحب حنبلی، یعنی فروع میں حنبلی ہیں شیخ صاحب، جانے حنفی نہیں ہیں. اور ہمارا صوفی وہ یہ کہتے کہ ہم اصول میں اشعری ہیں اور فروع میں حنفی ہیں، طریقتاً قادری ہیں. بڑا عجیب سی بات ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ عبد القادر جیلانی کا اصول لیا، نہ عبد القادر جیلانی کی فقہ لی، نہ امام ابو حنیفہ کے اصول لیا، اور نہ ابو حسن اشعری کی فقہ لی. اپنی مرضی سے کہیں سے کوئی چیز لی، کہیں سے کوئی چیز لی. اسے کہتے ہوا نفس، نفس کی پیروی اسی کا نام ہے. جو اچھا لگا اس کو لے لیا. یعنی آپ باغ میں ہیں، اس پودے کا، اس پیڑ کا آپ کو سیب اچھا لگا، سیب یہاں سے لے لیا، 2-3 پیڑ چھوڑ دیے. اس پیڑ کا آپ کو مالٹا اچھا لگا، اس میں سے مالٹا لے لیا. اس پیڑ کا آپ کو کیلا اچھا، باقی سب چھوڑ دیے. یہ دین میں یہ چیز نہیں ہوتی. دین میں سلف صالحین کا راستہ واضح ہے. سلف صالحین کون ہیں؟ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. صحابہ کرام ہیں، ان کے جانشین تابعین، ان کے جانشین تبع تابعین، اور جو ان کے راستے پر چلتے رہے تا قیامت، وہ ہمارے سلف صالحین ہیں. ان کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن و مجید کو انہوں نے سمجھا ہے نبی علیہ وسلم کی سمجھ سے، صحابہ کرام نے. پھر اپنے تابعین کو وہ علم دیا، پھر آہستہ آہستہ یہ علم آتا گیا، اس امت تک یہ علم اس طریقے سے پہنچا. اس میں حق ہے، باطل کی گنجائش بالکل نہیں ہے. اور یہی علم ہے، یہی سلفیت ہے، جس میں عقیدہ بھی قرآن اور حدیث اور سلف صالحین سے ہم نے لیا، صحابہ کرام کی سمجھ سے. فقہ بھی ہم نے انہی کی سمجھ سے لیا، معاملات بھی انہی کی سمجھ سے، مسلک بھی انہی کی سمجھ سے. یہ نہیں کہ اصول اشعری سے لیا، فروع امام حنیفہ سے لیا، طریقت نقش بندی، سہروردی، قادری، چشتی سے. نہیں، یہ نہیں. یہ کس نے ہم کو حق دیا؟ یہ کس نے اجازت دی کہ دین کوئی مذاق ہے؟ جو جہاں جس کا دل کرے وہ لے لے، اور جس کا دل کرے وہ چھوڑ دے. یہ انصاف کی بات نہیں ہے. سلف صالحین کا راستہ ایک ہی ہے، عقیدہ، عبادات، معاملات، منہج، مسلک، سارا کا سارا دین اسلام میں موجود ہے. اور دین اسلام اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے، ایک ہی دین ہے، اس میں کوئی چیز مختلف نہیں ہے. صحابہ کرام نے اس کو ایسا ہی سمجھا ہے، اور ہمیں بھی یہی سمجھ ہے. حدیث کی کتابوں میں ہمیں یہی ملا ہے، اور ہم اسی پہ چلتے ہیں. یہ ہے راستہ سلفیت، اسے کہتے ہیں. میں سمجھ گیا. آپ ان سے پوچھیں، ابھی میں نے بات بیان کی، کیا صحابہ کرام یہ کرتے تھے؟ اگر کرتے تھے تو ہم بھی کرتے ہیں، اگر وہ نہیں کرتے تو ہم بھی نہیں کرتے. سلفیت اسے کہتے ہیں. نہیں، آپ اس مسجد میں جائیں، جو اس مسجد میں جائیں جیسے جو صحابہ کرام کی پیروی کرتے ہیں. صحابہ کرام جب بھی اذان دیتے، حضرت بلال کو ایک دفعہ ثابت کر کے دیکھا کسی حدیث میں، جو اذان سے پہلے درود پڑھتے تھے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس یہ پورا ہفتہ ہے، اگلے ہفتے میں آپ آئیں انشاءاللہ، مجھے دکھائیں، دیکھیں حضرت بلال، یہ حدیث ہے، حضرت بلال نے یہاں پہ اذان دی، پہلے درود پڑھا، دکھا دو، ہم بھی درود پڑھیں گے، آپ سے وعدہ ہے. سلف صالحین کا راستہ یہ، صحابہ کرام کا یہ راستہ ہے، جو قرآن اور حدیث میں آیا، صحابہ کرام نے جیسے سمجھا، اور ہم تک جو بات پہنچی صحابہ کرام کی سمجھ سے، اس پہ چلتے ہیں. جو اس راستے پہ چل سکے کہتے ہیں سلفی، اسے کو سلفی کہتے ہیں. جو اس پہ نہیں چلتا وہ ہمارے نزدیک بدعتی ہے، کیونکہ راستہ ایک ہی، جدت کی طرف جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے 72 بنے، اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک کے. سب کہنے سوا کے رسول، وہ کون سا خوش قسمت ایک فرقہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ فرقہ ہے، یہ وہ گروہ ہے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ وہ گروہ جو صحابہ کرام کی پیروی کرتا ہے، ان کے راستے پہ چلتا ہے، الحمدللہ وہی نجات پائے گا،
اور وہی جنت مل جائے گا. جنت کا صرف ایک راستہ ہے, باقی جو ادھر ادھر کے راستے ہیں, کوئی نقش بندی ہے, کوئی سہروردی ہے, کوئی چشتی ہے, کوئی قادری ہے, کوئی ادھر کوئی کدھر جا رہا ہے, یہ صحابہ کرام کا راستہ نہیں. میں نے ایک شخص سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ لوگ سہروردی ہیں, اسے مجھے کہا تم کون ہو, میں نے کہا میں مسلمان ہوں, میں سلفی, کہتے کون سے, میں کہ سلفی ہوں, کہتے یار بعد میں نے کہا تم کون ہو, کہ میں مسلمان ہوں. یار میں نے یہ نہیں پوچھا, مجھے یہ بتاؤ تم نقش بندی ہو چشتی ہو, میں نے کہا یار میں نقش بندی بھی نہیں ہوں, میں چشتی بھی نہیں ہوں, یار پھر کیسے پہچانے آپ کی, میں نے کہا میں سلفی ہوں. ارے یہ کیا ہوتا ہے, وہ جانتے وہاب, یہ نیا نام تھا ان کے لیے. میں نے کہا سلف اسے کہتے ہیں جو سلف صالحین کے راستے پر چلے, اور سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگوں کو, اور ہمارے گزرے ہوئے لوگ صرف ہمارے باپ دادا نہیں ہوتے, ان سے بھی اچھے کوئی ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی ہم پیروی کرتے ہیں, جو ہمیں اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ پیارے ہیں, اور وہ صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین اور محدثین فقہا جو گزرے ہیں. کہتے اب میں نے سمجھا تھا کہ آپ نقش بندی ہیں, میں کہیں اللہ تعالیٰ کی توبہ ہے, میں نقش بندی نہیں ہوں, اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم ہے میرے اوپر الحمدللہ, میں نقش بندی نہیں ہوں. وہ شخص اٹھا ناراض ہو کے اور چلا گیا. اس سے جانے سے پہلے مجھے کہا دیکھو تمہیں یہ بات ابھی سمجھ نہیں آئے گی, مجھے یہ بتایا ہمارے چار طریقے ہیں, نقش بندی ہے, سروردی ہے, چشتی ہے اور قادری ہے. خلفاء راشدین کتنے تھے؟ چار تھے, ابو بکر, عمر, عثمان, علی. تو جب وہ چار تھے تو ان کی پیروی کرنے والے جو صحابہ موجود تھے, ان کے بعد میں آنے والے آئے, ان پہ جرح کیوں نہیں کرتے ہو تم؟ ہمیں صرف ہمیں دیکھتے ہو بار بار ہمیں جرح کرتے رہتے ہو کہ تم یہ کیوں کرتے ہو. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم اجمعین کا عقیدہ کیا تھا, ان کا عبادت کا طریقہ کیا تھا, ان کی فقہ کیا تھی, ان کی سمجھ کیا تھی, ان کا مسلک کیا تھا, کیا ابو بکری یا صدیقی کوئی گروہ تھا, فاروق کوئی گروہ تھا, علوی کوئی گروہ تھا, عثمانی کوئی گروہ تھا؟ کوئی گروہ نہیں تھا, سب ایک ہی تھے, ایک ہی عقیدہ تھا سب کا, توحید اور سنت کا عقیدہ تھا. آپ لوگوں نے الگ الگ کر دیا, اگر انہوں نے نہیں کیا آپ لوگوں نے الگ کیا, اور سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے, کہ یہ پیروی ہم بھی کرتے ہیں. میں نے کہا اگر آپ پیروی کرتے تو یہ درود تاج ہے, یہ درود لکھی ہے, یہ عبد القادر جیلانی کا درود ہے, قادری اس کو پڑھتے ہیں, نقشبندی اس کو پڑھتے ہیں, یہ ذکر کا طریقہ ان کا ہے, یہ ذکر کا طریقہ ان کا ہے. مجھے ایک ذکر دکھا دیں جو صدیق کا ذکر ہو, یہ خاص ہے صدیق کا ذکر, اس کا نام ہے درود صدیقی, یہ درود فاروق, ایک تو دکھا دیں مجھے کہاں ہے. پھر خاموش ہو گیا بیچارہ, پھر چلا گیا. بہرحال تو یہ جو آپ بات بیان کر رہے تھے, راستہ سلفیت اسے کہتے ہیں. ہم اندھے اندھے کچھ دیکھتے نہیں, جہاں پر قرآن اور سنت کی روشنی ہے, صحابہ کرام اور سلف صاحب ہماری اسے انگلی پکڑ کے چلتے ہیں, ان کے پیچھے چلتے ہیں, ادھر ادھر نہیں جاتے. کیوں؟ خان تو حق ہے, پی سکتا ہے یہ کس نے کہا, مجھے دکھائیں. پتہ کیا ہے, سوال یہ نہیں ہوگا, نہیں نہیں سوال یہ نہیں ہوگا, میں بتا, سوال یہ ہوگا, انصاف کی بات ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں ولا یجرمنکم شنآن قوم اللہ تعدلوا, اگر کسی قوم کی دشمنی بھی تم اس چیز پہ آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرو. ناانصافی ہمارے جائز میں دشمن کیوں نہ ہو. یاد رکھیں اگر مخالفین نے بھی یہ بات کہی ہے تو انہوں نے یہ بات نہیں کی ہوگی کہ بیوی کا دودھ پینا, کہ نعوذ باللہ بیوی ایک گائے ہے, نعوذ باللہ. نہیں بات سنیں نا, یہ بات سنیں, سوال یہ ہوگا کہ کوئی شخص اگر کسی شخص کے منہ میں بیوی کا دودھ چلا جائے کیا طلاق واقع تو نہیں ہوتی؟ سوال یہ ہوگا طلاق واقع نہیں ہوتی, میں بھی کہہ رہا ہوں. جواب یہ ہے, اب سننے والے نے پڑھنے والے نے کیسے سنا ہے کیسے پڑھا ہے کہ بیوی کا دودھ پینا جائز ہو گیا؟ بیوی کا دودھ پینا جائز نہیں ہے, بات سمجھائی کہ نہیں؟ بیوی کا دودھ پینا جائز نہیں ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو, لیکن میری بات سنو, بیوی کے دودھ پینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا, یہ سمجھ لیں آپ. اور اس سے اور مسئلہ نکلتا ہے, اگر کوئی بڑا کسی عورت کا دودھ پی لے 2 سال کی عمر سے زیادہ, کیا وہ عورت اس کی ماں بن جائے گی؟ یہ مسئلہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے. ایسے مسائل تو ہوتے ہیں فقہ میں, لیکن یہ مسئلہ کہ بیوی کا دودھ پینا جائز ہے, نہیں جائز نہیں کہا ہوگا, میں کہہ رہا ہوں جائز, جائز نہیں الحمدللہ. جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے تو پھر جائز نہیں، میں بھی یہ کہہ رہا ہوں. نہیں جب اس نے کہہ دیا جائز نہیں ہے تو بات ختم ہے. تو یہ کس نے کہا کہ پی سکتے ہو؟ جب جائز نہیں ہے تو پی سکتے ہو کیسا؟ میرے بھائی ذرا بات سنیں، ایک ہوتا ہے گناہ ہے یا نہیں، ایک ہوتا ہے کہ جائز ہے یا نہیں. میرے بات سنیں میرے بھائی، ایک شخص اگر غلطی سے پی لیتا تو گناہ نہیں ہے. ایک شخص لگا ہے پی رہا ہے صبح شام، وہ کہاں کا درست ہے؟ نہیں نہیں یہ بات غلط ہے. ہمارے یہاں کس نے کہا یہ؟
ہمارے
کہا تھا
کیا کہا تھا؟
ویویک کے دودھ پینے سے حرمت واقع نہیں ہوتی، حرمت واقع نہیں ہوتی، یعنی بیوی ماری بن سکتی دودھ پینے سے، کیونکہ اس کا وقت گزر گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. یہ بات یہ ہے ابھی ہم کہاں عقیدے کے درس میں تھے، کہاں دودھ کی بات آ گئی.
شیخ وہ جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی پیروی کا حکم دیا تھا، ان جیسے ایمان لاؤ، تو کون سی سورہ آیت کیا ہے؟ ایک جگہ پہ کام ہونی ہوگی،
سورۃ البقرہ میں ہے، سورۃ البقرہ میں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایسا ہی مانے جیسے تم لوگ ایمان لے کے، پھر وہ ہدایت یافتہ ہے، اس کے سوا ہدایت یافتہ نہیں.
ایک ہی جگہ پہ ہے،
ایک ہی آیت ہے سورہ بقرہ کی، جو پہلا جو قرآن مجید ہے، جو پہلا پارا ہے اس کے آخر میں ہے. ہاں پہلے پارے کے آخر میں ان شاء اللہ.
زمین سے جڑا ہوا ہے، زمین تک نہیں تو
یہ سننے میں آتا ہے، یہ سننے میں آتا ہے.